मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون। سورة معارج کی آیتوں پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے، تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا کہ انسان بہت جلباز ہے، بے صبرہ ہے، غموں میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، خوشیوں میں اترانے لگتا ہے، اپنی اوقات سے باہر اوقات بھول جاتا ہے۔ ہاں فرمایا چند علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو، چند چیزیں، تو یہ کیفیت سے نکل جاؤ گے۔ جب خوشیاں ملیں گی تو شکر ادا کرو گے، اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلو گے، اور جب غم ہوں گے تو صبر کی توفیق ملے گی تمہیں۔ تو وہ ان علامتوں کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، اور اس مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ المصلین الذین ہم علی صلاتہم دائمون۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کرو۔ ہم میں سے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی جمعے میں پڑھ لیتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے، کوئی آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیتا ہے، نہیں کھلی تو نہیں پڑھتا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ہم 20-25-30 سال جہاں رہے ہیں، وہ ہمیشہ فجر کی دوسری رکعت میں پہنچا کرتے تھے۔ ہم ان سے کہتے تھے یار پہلی رکعت میں کیوں نہیں، کہتے ہیں یار آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ اب نماز کا ٹائم اگر 5:15 تھا تو وہ پہنچ رہے تھے دوسری رکعت میں، پھر نماز کا ٹائم آگے بڑھا 5:20 تو بھی وہ کب پہنچ رہے ہیں؟ دوسری رکعت میں۔ نماز 6 ہوئی ہے تو بھی کب پہنچ رہے ہیں؟ یہ ہے، آپ کو ہر مسجد میں ایسے لوگ نظر آئیں گے، پہلی صف والے، آخری صف والے۔ تو پہلی صف والے چاہے نماز جتنا بھی پیچھے چلی جائے وہ پہلی میں ہی بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ دوسری والے ہمیشہ، نماز جتنا آگے جائے پیچھے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ کہاں ہوں گے؟ دوسری میں ہی ہوں گے۔ ایک رکعت نکلنے والے کی ہمیشہ ایک رکعت نکلی ہوئی ہوگی فجر میں، اور کچھ گھروں میں اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، الا المصلین، پابندی سے، دائمون۔ نماز کیسے ہوگی بھائی؟ کنٹینیوسلی پابندی سے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صف صف اول ہے، اور سب سے بدترین صف آخری صف ہے، جس میں کھڑے ہونے کو ہم بہت ثواب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ پتہ ہے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے امام سلام پھیرے گا فوراً پتلی گلی سے نکل جائیں گے، صف اول کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ خاص مقرب لوگوں میں ہوں گے۔ دیکھو جب بھی کسی بڑے کا دربار لگتا ہے، جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں یا آگے ہوتے ہیں؟ جو وی آئی پی ہوتے ہیں نا، جو وی آئی پی ہوتے ہیں بالکل ساتھ ہوتے ہیں، وی آئی پی اس سے تھوڑے سے پیچھے، اور وہ بےچارے جو بالکل لو کوالٹی کے ہوتے ہیں ان کسی کو چپلوں میں جگہ مل رہی ہوتی ہے، کسی کو جگہ مل نہیں رہی ہوتی، کھڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایسے دربار لگتا ہے، اور آخرت میں لگے گا۔ دنیا میں بھی دربار لگتا ہے، دنیا میں اللہ کا دربار کہاں لگتا ہے؟ 5 مسجدوں میں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں میرے دربار میں آگے آگے آئے گا نا، کیونکہ ابھی میں نظر نہیں آ رہا، ابھی میں نظر نہیں آ رہا، غیب پر ایمان لایا ہے، اور وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آ کے اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جب میرا دربار لگے تو میں اس کو پیچھے رکھ دوں؟ دیکھو ہم دنیا میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن الگ ہے، آخرت میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن الگ ہوگی۔ دنیا میں وی آئی پی کون ہوتا ہے جی؟ 17 گریڈ، پھر 18 گریڈ، پھر 19 گریڈ، ایک لاکھ تنخواہ والا، دو لاکھ تنخواہ والا، دو کروڑ تنخواہ والا، دو کروڑ تنخواہ والا اس کے بارے، دو ارب والا، صحیح ہے نا، وہ الگ کیٹیگری ہے، وہ ہم جیسے غریب لوگ وہاں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ وی آئی پی ہوتے ہیں، وہ لوگ سیاستدان ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، جناب شہباز شریف ہو گئے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم اوپر دیکھتے ہیں ان کے رتبے کی طرف دنیا کے لحاظ سے تو ہماری پگڑیاں گر جاتی ہیں. تو یہ ہے دنیا کے، بھائی تعلیم کے لحاظ سے الگ کیٹیگری ہے، بھائی یہ وی آئی پی ہے. تو آخرت کے وی آئی پی کا کی ڈیفینیشن ہی بالکل کیا ہے؟ الگ. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کمپنی آپ کو کوئی کام دے، جو کام کو فوکس کرے گا کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ دیکھو کمپنی نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، کسی دوسرے کنٹری میں بھیجا کہ یار ایک بلڈنگ بنانی ہے ہم نے یہاں، کمپنی آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے گی، کھانے کا خرچہ بھی دے گی، علاج معالجے کے لیے دو چار ڈاکٹروں کو بھی بھیج دے گی، تو بہت سارے لوگوں کے ذمے مختلف کام ہوں گے، لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہوگا کہ ان سب نے مختلف کام کرنے ہیں. ڈاکٹر نے، کوئی امپلائی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے، جو شیف ہے اس کا کام ہے ملازمین کو کھانا پکا کے دینا، سریا والا ہے اس کا کام ہے سریا ارینج کرنا، جو انجینئرز ہیں ان کا کام ہے بھائی میپ بنا کے دینا، یہ سارے ایک پروجیکٹ پہ عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے، لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ ایک، کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے، یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے. اب کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی جو اس پروجیکٹ کو فوکس کرے گا. اب کیا ہوا، ایک امپلائی ایسا تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ وہاں گیا اور کمپنی کے کام کو چھوڑ کر عیاشی میں لگ گیا، دائیں بائیں گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج مستیاں کر رہا ہے، وی آئی پی تو ہے نا، بہت پیسے والا ہے، کمپنی کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ کمپنی کہے گی بھائی تو جو مرضی کر، عیاشی کر، کھا پی، لیکن اس کو کمپنی نکال دے گی. دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو آپ کی نظر میں ویلیو اس کی ہوتی ہے جو آپ کے ویژن کا حصہ بنے، آپ کے ویژن کی تکمیل کا ذریعہ بنے. اگر آپ کا ہدف اور آپ کے ویژن کا وہ حصہ نہیں بن رہا، وہ ہوگا بھائی بہت بڑا آدمی ہوگا، ہمارا کیا لینا دینا اس سے. لوگ کہتے ہیں نا، ابے بھائی ہوگا وہ بہت بڑا اپنے گھر میں ہوگا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو محلے کا دادا ہوگا اپنے علاقے میں ہوگا، کہتے ہیں نا لوگ، تو محلے کا دادا ہوگا اپنے علاقے میں ہوگا، تو بہت سخی ہوگا اپنے علاقے میں ہوگا، تو بڑا خوبصورت ہوگا اپنی بیوی کے سامنے ہوگا، صحیح ہے نا، ہم نے کیا کرنے تیری خوبصورتی سے. ایک مثال دے رہے ہیں. انسان ہمیشہ اس کو فوکس کرتا ہے کہ جو اس کے ہدف اور اس کے ویژن کا حصہ ہو. اس بیس پہ انسان کیٹیگری، مختلف لوگوں کی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے وہ. تو دیکھو اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کریئٹر ہے، اس نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے، لیکن اس نے لوگوں میں مختلف صلاحیتیں پیدا کی ہیں، ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پروجیکٹ کیا دیا ہے؟ اللہ نے اس پروجیکٹ کو قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے، ہم نے پانی سے بنایا انسان کو، ہم چاہتے تھے ہم اس کو آزمائیں، لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ یہ ہماری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے، یہ اتنی حسین دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. جب وہ غور کرے گا اپنی باڈی میں، بھائی لنگس بھی بن گئے میری باڈی میں، میری باڈی میں کڈنی بھی خود بخود بندر سے کیسے بن گئے، اور بندر کے کہاں سے بن گئے پھر؟ ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر کس سے بنا ہے میرے بھائی؟ وہی مجھے یاد آتا ہے، ایک فائشہ خاتون یہاں بیچاری رہتی تھی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اگر دنیا سے چلی گئی ہے، زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. تو وہ دروازے پہ کھڑی رہتی تھی، ایک بندے کو لے کے کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جاؤ، مجھے لے کے بھاگ جاؤ. تو بندہ میرے پاس آیا کہ یہ خاتون مجھے، لڑکی مجھے دعوت دے رہی ہے، مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا، مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مطلب میں تو اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا اصل میں نا، اس کی کوئی بیچاری پہ الزامات لگے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگا تو مجھے ٹھکانہ دے دو، تو کہہ رہا تھا بھائی میں بھی تو بے گھر ہو جاؤں گا نا، میرا ابا مجھے رکھے گا گھر میں؟ تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا مجھے لے کے بھاگ جاؤ، تو میں نے کہا مجھے لے کے پھر کون بھاگے گا بھائی اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا؟ تو بھائی اگر یہ کڈنی ہمارے بندر کے کڈنی سے ایوالو ہو کے یہاں آئے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے بندر کا کڈنی کہاں سے آیا، پھر بندر کا کڈنی کو پچھلی مخلوق سے جوڑنا پڑے گا، اس کا کہاں سے آیا؟ ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا آپ آئیں گے بھائی ایک سیل تھا، ایک سیل بن کیسے گیا؟ وہ بھی اتنا پیچیدہ سیل، کروڑ ہا دفعہ بھی اتفاق ہونا تو ایسا سیل وجود میں نہیں آ سکتا، اربوں خربوں سالے میں بھی نہیں، پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے، ایوالو ہوتے ہوتے اس میں کڈنی اگنا شروع ہو گئے، واہ واہ واہ، گردے اگنا شروع ہو گئے بھائی، پھینکنی تھی تو اتنی پھینکو جتنی برداشت، وہی ہو گیا، دو آدمی پھینکو تھے نا، پھینک رہے تھے لمبی لمبی، ایک نے کہا میرے دادا ان کے پاس ایک استبل تھا، گھوڑوں کا نہیں ہوتا استبل، اس میں ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑ سکتا تھا، استبل ختم نہیں ہوتا، اتنا لمبا استبل، اس نے کہا پھینک رہا ہے تو پھر ہم بھی پھینکتے ہیں، کہتے ہیں میرے دادا کے پاس ایک نیزہ تھا، یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کر لیا کرتے تھے، ستارہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس نے کہا بھائی تو لمبی لمبی پھینک رہا ہے، اتنا لمبا نیزہ وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو پھینک دی لمبی ایتھیس لوگوں نے، آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ ہوا ہے بھائی، خود بخود کڈنی کیسے اگنا شروع ہو گئے، دو کڈنی کیوں اگے اور اپنی جگہ جا کے فٹ کیوں ہو گئے، آنکھیں کیسے بن گئی، ناک کیسے بن گئی، ہر عضو میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جو اسی کے لیے سوٹیبل ہیں، اور میرے بھائی اگر یہ سب خود بخود بنا ہے تو ہارڈ ویئر بن گیا، سافٹ ویئر کیسے بن گیا؟ ابے اتفاق سے ہارڈ ویئر تو وجود میں آ سکتا ہے، کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا تو ہارڈ ویئر بھی وجود میں نہیں آ سکتا، انسان ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ سافٹ ویئر روح ہے، آنکھ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہے، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے، اور اس میں وائرس بھی آتا ہے، دماغ ہارڈ ویئر بھی ہے اور اس کے اندر روح کیا ہے؟ سافٹ ویئر، جس سے وہ دماغ سوچتا ہے، کتنا ذہین دماغ اب تک ایسا سافٹ ویئر نہیں ایجاد کر سکا جو سوچے، یعنی انسان کا اتنا ذہین دماغ، وہ اب تک ایسا دماغ روبوٹ کا ایجاد نہیں کر سکا جو خود سوچے، کمال کی بات ہے، اور یہ والا دماغ جو سوچ رہا ہے یہ خود بہت بن گیا، نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دوبارہ سے بولتا ہوں، دیکھو روبوٹ کے پاس بھی ایک عدد دماغ ہوتا ہے نا بھائی، وہی جو اس کی جو میموری ہوتی ہے، تو کمپیوٹر کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے نا، لیکن وہ خود سوچتا ہے یا ہم سوچواتے ہیں اس کو؟ ہم اس کو سمجھاتے ہیں یہ بٹن دبایا نا تو یہ سوچنا ہے تو نے، تبھی اگر روبوٹ کا غلطی سے غلط بٹن دب گیا نا تو تمہیں رکھے چماٹ لگا دے گا، وہ ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ ایک روبوٹ سب کچھ صحیح صحیح بتا رہا ہے، ایک روبوٹ سب کچھ صحیح صحیح بتاتا تھا، تو اس کا ایک بٹن دب گیا ایک آدمی سے، وہ اب سچ بولنا شروع کر دی، اس میں سافٹ ویئر ایسے ڈالے ہوئے تھے جو پوچھو گے صحیح صحیح بتائے گا، تو اس نے روبوٹ سے پوچھا ہاں بھائی میرا نام کیا؟ اس نے کہا غفار نام ہے تیرا، اور فلانے کا نام کیا، فلانے کا نام کیا، سب صحیح صحیح بتا رہے ہیں نا، بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا؟ کہہ رہے وسیم، کہہ رہے یار میرے ابا کا نام تو ستار ہے، روبوٹ نے کہا نہیں تیرے اصل ابا کا نام کیا ہے؟ وسیم ہے، اب یہ ٹینشن میں آ گیا یار، پبلک کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہے، اس نے روبوٹ سے پوچھا کہ یار یہ کچھ واٹس ایپ پہ پرانا کلپ ہے کسی نے مجھے بھیجا تھا، یہ میرا اپنا لطیفہ نہیں ہے، یہ کہیں سے کلپ آیا تھا، تو اس نے پوچھا کہ یار اگر تیرا میرا ابا وسیم کے بجائے غفار ہے فار ایگزامپل، تو میری ماں نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ روبوٹ کہتے کم بخت بتاتی پکڑی نہیں جاتی، اس لیے بتایا نہیں اس نے، تو کوئی بھی بٹن دب جائے، روبوٹ اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز، وہ تو گوگل سے معلومات لے گی نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے نالج لیتی ہے؟ گوگل سے لے کے مرچ کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتی ہے. اگر گوگل پہ ہی غلط کسی نے ڈالی ہے معلومات تو وہ تھوڑی صحیح بتائے گی آپ کو. تو میرے بھائی ہارڈ ویئر بھی ہے انسان میں اور سافٹ ویئر بھی ہے. سانس لیتا ہے ایک پورا سسٹم. ایک انڈین ہے بڑے زبردست, اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس نے جو زمین بننے کا پروسیس ہے نا, کیا نام ہے یار اس کا, نام بھول جاتا ہوں, بڑی زبردست معلومات ہوتی. ابے نہیں یار, ایک ہے بڑا ملینز میں, اس کے ایک ایک کلپ ملینز میں جاتا ہے. ڈوراڈی, ابے نہیں ہوئے, وہ بڑا اسٹائل میں بولتا ہے. ہاں, اس سے کسی نے پوچھا خدا ہے یا نہیں, تو اس نے کہا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو. نہ 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 میرے بھائی, یہاں آپ ڈنڈی مار رہے ہو, یہاں آپ کیا کر رہے ہو, آپ کی اپنی جو معلومات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو, ان معلومات وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ خدا ہے, تو آپ اس میں ڈنڈی نہ مارو. آپ جو نالج دے رہے ہو نا سائنس کی ہمیں, مثال کے طور پر اس نے کیا نالج, زبردست نالج دی اس نے. اس نے کہا یہ زمین ایسے آگ کا گولا تھی, پھر سورج سے الگ ہوئی, پھر یوں ہوئی, پھر فلانا ساری چیزیں نا, ان میں ایک پروسیس بھی اگر آگے پیچھے ہوتا تو انسان وجود میں نہیں, زندگی وجود میں نہیں آتی. اب ایک آخری پروسیس رہ گیا تھا, زمین کو 23 ڈگری جھکانا. ابے جو سیارے ہیں نا ایسے سیدھے سیدھے زمین کے گرد گھومتے ہیں, چاند تو ایسے زمین کے گرد گھومتا ہے کہ جو حصہ اس کا روشن ہے قیامت تک وہی روشن رہے گا, دوسرے حصے پہ سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے, لہذا موسمی تبدیلیاں نہیں ہیں. لیکن زمین کا حساب کیسا ہے, زمین ایسے نہیں گھوم رہی, زمین جھکی بھی گھوم رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب اس طرح گھومتی ہے تو جب 6 مہینے سورج یہاں زیادہ پڑتا ہے ادھر گرمی ادھر سردی, پھر گھوم کے جب ادھر آتی ہے تو یہ والا حصہ سامنے ہو جاتا ہے, ادھر گرمی ادھر سردی, اسی سے دن رات چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا سوال ہے بھائی, کون ہے جس نے زمین کو 23 ڈگری جھکایا ہے, اور سیارے نہیں ستارے نہیں جھکے ہوئے اس طریقے سے, زمین جھکی ہوئی ہے. اور اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو موسمی تبدیلیوں میں ڈفرنس بہت زیادہ ہو جاتا, کم جھکتی تو بہت کم ہوتا, جو سوٹیبل نہیں تھا انسان کے لیے. اتنے تمیز سے جھکی ہے. تو اس نے اس کا جواب دیا کہ ایک ستارہ, ایک زمین ایسے گھوم رہی تھی تو ایک کوئی بڑا ستارہ سیارہ آ کے ٹکرایا, دھاڑ کر کے زمین کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی. اس وقت سے ٹیڑھی ٹیڑھی ہی چل رہی ہے, جیسے وہ بزرگ اڑ رہے تھے نا. ایک بزرگ تھے, ابھی لطیفے زیادہ آ رہے ہیں دھیان میں, ایک بزرگ تھے وہ بیوی کے سامنے شو مارتے تھے کہ میں بہت بڑے نیک ہوں, بیوی مانتے نہیں تھی, جلدی جلدی فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں. تو ایک دن انہوں نے کرامت دکھائی, اڑتے ہوئے گئے نا, تو بیوی نے کہا دیکھو بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جو بھی اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا. اس نے کہا سبھی ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو عورت نہیں مانتی اپنے شوہر کو, صحیح ہے نا, عورت نہیں مانتی. تو ان بزرگ جو ٹیڑھے اڑ رہے تھے ان کو تو کسی نے سے نہیں ٹکرائے ہوں گے, لیکن زمین جو اتنی ٹیڑھی ہو گئی, تو اس پہ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی یہاں آ کے ٹکرایا تھا, دھاڑ کر کے کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی, اور اس سے پھر موسم بدل گئے اور یہ ہو گیا, اور پھر زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے. بھائی صاحب خود بخود خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنا ایسا اتفاق کہ ایسے ٹیڑھی ہو جائے اور ایسے پانی پیدا ہو جائے اور بارشیں ہونا شروع ہوں اور نباتات پیدا ہونا شروع ہو, اور اس زمین کے علاوہ کہیں بھی یہ نہیں ہے, یہ حسن اتفاق نہیں ہے. اور پھر زمین پہ ایک جاندار پیدا نہیں ہو رہا, پیدا ہی اتنے کروڑوں خربوں قسم کی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں. اور سائنس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, سائنسدان جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ لاجک ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. اگر دیکھا نہ ہو نا بہت ساری چیزوں کو, تو وہ یہ فیصلہ کریں اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر سائنسدانوں نے زمین پہ چلنے والے جانور دیکھے ہوتے, سمندر کے اندر کی مخلوق کبھی دیکھی نہ ہوتی, تو ہم ریسرچ کرتے, سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جب لنگس پہ ریسرچ کرتے خشکی کے جتنے جانور ہیں, تو ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. آکسیجن ہوا میں 23% ہوتی ہے, تو جس کو ہوا نہیں ملے گی, پانی میں ہم ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں نا بھائی صاحب, تو ہمیں وہاں آکسیجن, کیونکہ ہوا نہیں ہے آکسیجن نہیں ملتی, لہذا کوئی جاندار پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اصل میں تو یہ رپورٹ آنی چاہیے, لیکن جب انہوں نے سمندروں میں جھانک کے دیکھا, اب یہاں تو الگ مخلوق ہے یار, جو پانی ہی میں زندہ رہتی ہے, پانی کے باہر زندہ نہیں رہتی, تو انہوں نے دیکھا بھائی پھر ریسرچ ہو رہی ہے, ان کے لنگس کیسے, ان کے جو پھیپھڑے ہیں گلفڑے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. ایک نئی دریافت ہوئی, بھائی اس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے, فطرت نے نیچر نے ایسے بنایا ہے کہ یہ پانی سے آکسیجن جذب کرتے ہیں, یہ ہوا میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہی تو بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں, ایک طریقے کو دیکھ کے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہی ہے, لہذا اس کو نیچر کا نام دے کے جان چھڑا لو. اب یہ سائنسدان کیا کر رہے ہوتے ہیں, نیچرل ہے, لہذا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں چلو یہ والی پروڈکٹ ہماری یہ والی پروڈکٹ یہ تمہارے سامنے, پھر اس کو دیکھ کے سائنسدان کہتے ہیں اچھا اس میں تو اصل میں یہ لاجک ہے اس کی, اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تیسری پروڈکٹ لے آتے ہیں, چل بھائی اس طرح یہ تیسری دیکھ لے. تو وہو بکل خلق علیم, اللہ کہتے ہیں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. پتا چلا بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ کسی کوئی مائنڈ ہے, کوئی دماغ ہے جو استعمال ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو مجازن دماغ کہہ رہے ہیں, یہ اس کا ارادہ ہے. پھر ہم نے جب سمندر کی مخلوق میں غور کیا, ہم نے دیکھا بھائی ان کے تو گلفڑے ہوتے ہیں اور یہ مچھلی باہر تبھی زندہ نہیں رہ سکتی. سائنسدانوں نے ایک لاجک دی اس کی, بھائی ایکچولی یہ ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے کہا چلو بھائی ایک اور پروڈکٹ ہے میری جو سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی, اس میں کیا ہے بھائی؟ مان لینا چاہیے اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا جی اچھا جو بھی ان کا سسٹم ہے یار اس میں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں پانی میں جا کے, یہ والے آزا کام کرتے ہیں پانی سے باہر آ کے. کیکڑے کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. مگرمچھ کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر, دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. کیا خیال ہے؟ دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا چلو پانی کی مخلوق میں سائنسدانوں نے بولے سن لائٹ بہت ضروری ہے. کیا بہت ضروری ہے؟ چاہے سمندر کی مخلوق ہو چاہے خشکی کی. اللہ نے سمندر کی تہ میں جہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں, سن لائٹ کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں ہوتا, وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, وہاں تو سن لائٹ ہے ہی نہیں. ہم جب آنکھوں والے جانوروں کو دیکھتے ہیں, اچھا کمال کی بات ہے وہاں پانی کا دباؤ اتنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تہ میں کسی مخلوق کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پانی کا ویٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچک کے مر جائے گی. وہ نہیں, وہ جو ابھی گیا تھا کچھ دن پہلے, آپ دوست گئی تھی بھائی صاحب, وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے آپ دوست گئی تھی, سیکنڈوں کے ہزارویں حصے میں غائب ہوئی ہے. کیوں؟ پانی کا دباؤ اتنا, دباؤ تھا ہلاک ہو گئی. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں سمندر کی تہ میں اندھیروں میں, اب کیسے بھائی اتنے دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں؟ بھائی ان کو دباؤ جو اتنا پریشر ہے نا, ایسے ان کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں جو اس پریشر کے مقابلے میں پریشر پیدا کر رہے ہیں. پریشر کا جواب کس سے ہوگا؟ پریشر. تبھی کوئی ایک چمٹ لگائے تو اس کا جواب پریشر کے مقابلے میں. جب تک, تبھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا قرضہ نہیں دے رہا, سوری, آپ کے پاس اگر قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشر ہو رہا ہے, تو پریشر کے جواب میں کیا کریٹ کرنا ہے؟ پریشر. بھائی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں, سمجھ رہے ہو, اس سے آپ کو پریشر ہوگا. جو شریف آدمی اس کی بات کر رہا ہوں, پریشر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹینشن میں آتا ہے. تو اب کیا اس کا علاج ہے؟ جب وہ آپ کے گھر آئے نا پیسے لینے کے لیے, بولو نہیں, اس سے پریشر کے مقابلے میں ایک نیا پریشر. کیا خیال ہے؟ یہ پریشر پارسل ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ ادھر جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ریلیکس. تو پریشر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو پہنا دو آپ, اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. آپ نے بول دیا نا نہیں ہے, وہ دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو آپ سے پیسے نکلوا دے. کورٹ بھی نہیں نکال سکتی, اور جج کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں گے نا, وہ بھی عدالت میں لا کے نہیں نکلوا سکتا. تو بدماشی سے نکالو یا صبر کرو, اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر, اس لیے میں کہتا ہوں دیا ہی نہ کرو نا لوگوں کو, دینے سے پہلے کروڑا دفعہ سوچو. خیر, تو اب دیکھو اللہ نے سمندر کی تہ میں بھی پیدا کر دی مچھلیاں, ہے بھائی, وہ ویٹ برداشت کر رہی ہیں, اور اتنی ہلکی پھلکی مچھلیاں ہوتی ہیں. آپ حیران ہو گئے یار, یہ اتنی ہلکی پھلکی مچھلی یہ اتنی تہ میں کیسے ہے؟ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وہو بکل خلق علیم, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. جب ہم نے آنکھوں والے جانور دیکھے, زیادہ تر جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں, ہم نے کہا یہ سفر کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر آنکھیں کسی مخلوق کی نہیں ہوں گی تو وہ ٹکر کھائے گا. اللہ نے چمگادڑ پیدا کی اور بیسیوں قسم کے چچوندر, دیکھی آپ نے, چوہے کی طرح کی ایک مخلوق ہے نا چچندر, اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, لاکھوں سالوں سے زمین میں ہے, وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے بھائی, اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے بغیر آنکھوں کے. میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. چچندر نابینا ہوتی ہے, جب بچے دیتی ہے نا تو اس کی دم کو پچھلے والا بچہ پکڑتا ہے اور اس چھوٹے بچے کی دم کو اس کا چھوٹا بھائی پیچھے, اس کی دم کو اس کی چھوٹی بہن پکڑے گی. پوری ٹرین کی طرح یہ سفر کرتے ہیں, جس کی دم چھوٹی گیا وہ, لیکن پکڑ کے رکھتے ہیں کچی سے نا. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اما ہے, اور اما کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی ٹریولنگ کر رہی ہے, اور بچے اما کی دم پکڑ پکڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ اتنی سی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ہوتا نا, ہم کہتے ہیں کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے, ایک ہو, اول تو ایک بھی نہیں آتا. یہ تو ہر مخلوق میں الگ قسم کے سافٹ ویئر لے ہوئے. چمگادڑ کو دیکھ لو, پرندہ ہے وہ, پرندہ نابینا پرندہ ہے, کیسے اڑتا ہے نا, ٹکر نہیں ہوتی, دیکھنے والے پرندوں کی ٹکر ہو جاتی ہے. میں نے کبھی چمگادڑ کو کسی دیوار سے ٹکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ کوئی ایسی ریز نکل رہی ہیں جو اس کو آگے بتا رہی ہوتی ہے آگے رکاوٹ ہے. نابینا ہو کے بینا لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار لیتی ہے چمگادڑ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کچھووں کو دیکھ لو, کہاں کہاں جا کے انڈے دیتے ہیں, پھر ان کا یہ ٹریولنگ دیکھ لو پرندوں کی یار. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے, کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو بند کرتے ہیں, کتنی لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں یہ پرندے, سردیوں میں ایک پول سے زمین کے دوسرے کنارے. ہم تو بھائی اتنی ترقی کر کے نارتھ پول گئے ہیں کینیڈا کے, اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار جہاز میں بیٹھ کے پرندے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. ابے گوگل میپ ان کو کہاں سے ملتا ہے, ان کو کیسے پتا چلتا ہے اس سمت میں سفر کرنا ہے, وہاں گرمیوں کا موسم ہے یہاں سردیاں. اور ان کا بھی ایک امیر ہوتا ہے, آپ پرندوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں کی, وہ کتابیں پڑھو. ایک پرندہ آگے ہوتا ہے, وہ ہوا کو کاٹتا ہے, جب وہ تھک جاتا ہے نا, اتنا ڈسپلن انسانوں میں نہیں ہے. اگر انسان ہوتے نا اس طرح موو سفر کر رہے ہوتے, جو آگے ہوتا قیامت تک آگے ہی رہتا, اس کو دوسرا کوئی پیچھے آنے ہی نہیں دیتا, وہ تو مرے گا جب تک تو آگے ہی رہے گا. تو وہ کیسے جا رہا ہوتا ہے آگے آگے, وہ ہوا کاٹ رہا ہے. تھوڑے دن میں جب وہ تھک جاتا ہے پیچھے آتا ہے اس سے پیچھے والا, جیسے جنازے کی چارپائی کو نہیں لوگ کندھا دے رہے ہوتے بدل بدل کے. بھائی کون ہے جس نے ڈسپلن کے ایسے سافٹ ویئر اب جاپانیوں میں جا کے آئے ہیں؟ ورنہ جاپانی بھی انتہائی بد تہذیبی قوم تھی, بہت ریسرچ کر کر کے جاپانیوں نے لائن میں لگنا سیکھا ہے, اور پرندہ خود بخود لائن میں. آپ لوگ چپ کیوں ہو, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پرندہ خود بخود لائن میں لگا ہوتا ہے, اور لائن میں تمیز سے سفر کر رہا ہوتا ہے, ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اتنا دیمک کو دیکھ لو, دیمک. میں نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی تھی دیمک کے گھر کے بارے میں. دیمک جس طرح سے گھر بناتی ہے نا مٹی میں, وہ این ای ڈی سے فارغ کسی انجینئر کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ تو اس کا گھر دیکھ رہے ہوتے ایسے مٹی کا گھر ہوندہ, اول تو وہ کیسے بن گیا؟ وہ سب مل کے کام کرتے ہیں, کاموں کو بانٹتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے دیمک کا جو گھر بن جاتا ہے, کمال یہ کہ اس کے اندر وینٹیلیشن کا اور ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا جو انتظام ہوتا ہے, یہ ٹیکنالوجی اور یہ مینٹیننس تو انسان نے ہزاروں سال کے بعد جا کے اب سیکھی ہے, اور ابھی بھی پوری طور پہ نہیں سیکھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیمک کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہے نا, وہ سیم ہوگا, چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں, اس کے گھر کے اندر کا ٹیمپریچر. وینٹیلیشن, ہوا یہاں سے آئے گی, یوں ٹن مار کے یہاں سے نکلے گی, تاکہ ایسا نہ ہو اندر ہوا بند ہو جائے. ہم ایگزاسٹ لگاتے ہیں بھائی, یہاں سے ہوا آئے گی اور وہاں سے نکل کے پڑوسیوں کے گھر میں جائے گی. دیمک کا ایسا سسٹم ہے, اتنا سا کیڑا اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہو گئے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور کمال کی بات یہ, اگر کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے تو ایک جنس خود بخود ترقی کرے نا, اس کا دوسرے سے ریلیشن کیسے ہو گیا؟ دوبارہ سے بات سمجھاتا ہوں, بس یہ پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کوئی تعمیر کرتے ہو, عمارت بناتے ہو, کلے آدمی کا کام ہے یہ, یا ایک جیسے ہنر والے سارے آ جائیں تو مل کے بنا سکتے ہیں, یعنی آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے, سارے این ای ڈی سے فارغ سول انجینئر لے آئے آپ, بن جائے گی بلڈنگ, سارے بیٹھ کے نقشہ ہی بناتے رہیں گے, اینٹیں کون اٹھا کے لائے گا, کیا خیال ہے؟ یا سارے مزدور لے آئے, نقشہ بنانے والا کوئی انجینئر نہیں ہے تو بن جائے گا, یا سارے مستری ہی ہیں یا فنیشنگ کرنے والے ہی ہیں تو بن جائے گا, نہیں بنتا. ہوتا یہ ہے کہ کوئی انجینئر جو نقشہ بنائے گا اور کوئی مزدور ہوگا, کوئی مستری ہوگا, کوئی کارپینٹر ہوگا, ایسا ہی ہوگا نا, کوئی کلر والا ہوگا, یہ سارے ملتے ہیں, پھر آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے, یہ طے کرتے ہیں تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, ان کا ریلیشن آپس میں بنتا ہے تو جا کے گھر تعمیر ہوتا ہے, چھوٹا سا گھر. یہ ریلیشن ایوالو ہونے کے نتیجے میں ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایوالو جو ڈارون کی جو چھوڑ کے گیا نا لمبی, یہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ذہین دماغ چاہیے جو آپس میں مل کے سلو مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور تو یہ کرے گا. ہم بہت سے جانوروں میں دیکھتے ہیں جب وہ کوئی پروجیکٹ کو کی تکمیل کے لیے چلتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, ان میں اس کے ہنر کے پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں. شہد کی مکھی میں آپ دیکھ لو, کچھ مکھیوں کا کام ہے نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا, کچھ مکھیوں کا کام ہے پورے سسٹم کو مینج کرنا, وہ مینیجر مکھیاں ہیں, ملکہ مکھیاں ہوتی ہیں وہ, کچھ مکھیوں کا کام ہوتا ہے جا کے رس لے کر آنا, پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مکھی پہ. تو اتنی مختلف ہنر کی شہد کی مکھیوں کا آپس میں ریلیشن اور کاموں کا ڈیوائیڈ کرنا, یہ آٹومیٹیکلی خود بہت ہو سکتا ہے. دیمک میں بھی ایسا ہی کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, تو یہ کرے گی میں یہ کروں گا, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کچھ انڈے دینے والی مکھیاں ہوتی ہیں, ان کا کام الگ ہے, بریڈنگ کے لیے الگ مکھیاں ہیں شہد کی مکھیوں میں, پورا ایک سیٹ اپ. تو بہت سارے جانوروں میں ہمیں یہ سیٹ اپ ملتا ہے, نظر آتا ہے. میں نے جنگل میں ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, میرے کان غلط سن رہے ہیں. ابھی میں افریقہ کے جنگل میں گیا نا, آپ نے ولاگ میں دیکھا ہوگا, ہم تین چار دن افریقہ کے جنگل میں گھومتے رہے, ہمیں کوئی شکار نظر آئے تو ایسے قریب سے ہمارے شیر گئے یوں, ہمیں گائیڈ نے بولا تھا وہ چپ کر کے بس بیٹھے رہنا, ہلنا نہیں, شیر کو انسان کا ہلنا بالکل پسند بولو نہیں. اچھا شیر, لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر آپ کو کھا کیوں نہیں رہا تھا, وہاں کے جو لوگ ہیں نا جو ماہر شیریات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور جب آپ گاڑی کے اندر ہوتے ہو, اگر آپ ہلو جلو نہیں اور زیادہ باتیں باتیں نہ کرو, تو جانور گاڑی سمیت اس بندے کو ایک مخلوق خیال کر رہا ہوتا ہے, لہٰذا وہ سمجھتا ہے کوئی بہت بڑی بلا کھڑی ہوئی ہے, وہ اس پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن یہ سب اپنی ذمہ داری پہ, فلسفوں پہ آپ جانا, کوئی مجھے تو انہوں نے بتا دیا تو ہم نے ہمت کر لی, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ میں جنگل میں, ببر شیر یہاں سے گیا ہے ساتھ, سمجھ رہے ہو, یہاں سے ببر شیر جا رہا ہے, پیچھے اس کی شیرنیاں, سات عدد شیرنیاں, شرم کی بات ہے. خیر شیر کے لیے یہ چار بہت ہیں ساتھ ساتھ رکھنے کی, اب جس کو شرم آ رہی ہے اس کی, ان سب کے لیے شرم کی بات ہے. بہرحال اور وہ دائیں میں گھومی ہوئی تھی شیرنیاں, پہلے شیرنیاں شکار کر رہی تھی, ان سے ہوا نہیں, پھر ببر شیر آیا کہ میں مجھے فاقوں سے مارو گے کیا. تین دن سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا, اس سے پہلے کتنے دن سے پہلے بھوکا تھا ہمیں معلوم نہیں. بہرحال ہم نے کہا اب تو کرے گا, تو وہ دو بھینسے نظر آئے نا, یہ نہیں جنگلی بھینسے ہوتے, اب گورے اور گورے بھی اور بھی ٹورسٹ آئے, وہ بالکل نیچرل جنگل ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنایا, وہ بالکل قدرتی حالت میں ہے وہ. تو اب ہم نے دیکھا جی وہاں سے اتنا موٹا شیر لمبا چوڑا جا رہا ہے, چھن چھن کرتے نا, بالکل قریب سے, میں واقعہ کیا سنا رہا تھا دماغ سے نکل گیا, یہ میں کیا بات بتا رہا. ہاں وہ شیر جا رہا ہے نا, خیر وہ بھینسے پھر نکل گئے بھاگ گئے, تو شیر اور شیرنیاں واپس, شکار مس ہو گیا نا, تو واپس ایسے آ رہے تھے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہے ہو, ایسے منہ لٹکے ہوئے تھے اور ایسے کر کے نا. ہم نے کہا بالکل وہی سین ہے جو میت دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں لوگ, کہ کل ہمارا نمبر ہے, آج اس کو دفنا ہے, کل کس کا نمبر ہے, ہمارا نمبر. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا دن کے, یہ تو رات میں تھا نا, دن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک جانور نظر آیا, شیرنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے, ایک سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے نا ہم سیٹی بجاتے, میں نے کہا پتہ نہیں کسی بندے نے سیٹی بجائی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی یہ ہرن سیٹی بجاتا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہا ہے. میں نے کہا بس کرو یا, پوری انسانوں والی سیٹی. मैंने पीछे मुड़ के देखा वो हिरन ने दोबारा सीटी बजाई, वो कोई इंसान नहीं था। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा ना हो कोई फेंक रहे हो, वैसे तो उम्मीद नहीं है, वो क्यों फेंकेंगे भाई। दूर जो हिरन खड़ा हुआ है ना, जो शेर को देख रहा है कि वो उधर जा रहा है हिरन के शिकार के लिए, इधर से वो क्या कर रहा है, जैसे हम सीटी नहीं बजा रहे होते कोई डाकू चोर आ रहा है बाकायदा सीटी बजा के खबरदार, ऐसे सीटी बजा के हिरन की तो आवाज में सीटी का कोई पहली दफा मैंने देखा भाई। उन्होंने कहा ये बजाता है सीटी, अगर कोई दूर देख लेना शेर को तो अपने साथियों को खबरदार करने के लिए। ये लिंक इनका जो आपस में बना है एक दूसरे के साथ खैरख्वाही का जज्बा, ये जज्बा भी इन्वॉल्व हुआ है, बोलो ना, है भाई। इतना जज्बा आज इंसानों में, इंसानों को तो पैगंबरों ने आ आके समझाया है तो जाके, या खुद एक दूसरे को मोटिवेट किया है बिठा बिठा के, घंटों घंटों हम समझाते हैं, पड़ोसी का ख्याल करना, अपने कौम के लोगों का ख्याल करना, बेवाओं का ख्याल करना, चार चार अस्तग़फ़िरुल्लाह यतीमों का, चार चार शादियां भी बेवाओं के ख्याल करने की वजह से कहता हूं ना मैं। तो ये तो हम और इंसान आपस में मिलके सदियों से मोटिवेट कर रहे हैं, पैगंबर भी, लीडर्स भी, और बहुत तब जाके भी इंसान इस मयार पे नहीं उतरा। हिरन को किसने मोटिवेट किया भाई, उसके दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप होना शुरू हो गए ऑटोमेटिकली, और फिर सीटी बजाना किसने सिखाई, सीटी क्यों बजा रहा है। अगर वो मैं करना शुरू कर देना हिरन उस शेर उधर छोड़ के पीछे आ जाएगा भाई, यहां तो हिरन खड़ा हुआ है, वो स्टाइल क्या कर रहा है चेंज। तो भाई इसलिए कुरान कहता है कि वहुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, इस कायनात में तुम एक एक चीज में गौर करोगे तो पता चलेगा अल्लाह हर तरह से पैदा करना जानता है, जब चाहता है जो बना देता है। फिर हम बैठ के उसकी लॉजिक पेश करते हैं, एक्चुअली ये ऐसे हो गया, एक्चुअली ये यूं खाता है, यहां से सांस लेता है, ये इधर से सुनता है, बहुत से इधर से नहीं सुनते हैं, वो वैसे ही सुन रहे होते हैं, ठीक है ना। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह के पास एक हिंदू आया ना और कहने लगा, एक एतराज किया हिंदू पंडित ने कि आप जब बोलते हो तो किससे बोलते हो, उन्होंने कहा मैं जबान से बोलता हूं, देखते हो तो कहां से देखते हो, उन्होंने कहा मैं आंख से देखता हूं, सुनते हो तो कहां से सुनते हो, उन्होंने कहा मैं कान से सुनता हूं। तो कहा अल्लाह भी सुनता है ना, मौलवी थानवी ने फरमाया हां सुनता है, अल्लाह भी बोलता है ना, हां जी बोलता है, अल्लाह कलाम करता है। तो कहा कि इसका मतलब अल्लाह के भी पार्ट्स हैं, फिर अल्लाह की भी जबान है, अल्लाह की भी कान है, अल्लाह की भी आंख है, क्या ख्याल है। तो ये तो अल्लाह को मुशाबे बना दिया ना इंसानों के। तो पंडित ने कहा इसका क्या जवाब है, इसका मतलब देखता है तो आंख भी, अल्लाह की भी फिर आंखें हैं ना, जब अल्लाह कलाम करता है इसका मतलब अल्लाह की भी जबान है, जबकि हम क्या कहते हैं, अल्लाह मावराउल अकल है। तो हजरत हकीम उलम्मा ने उसका जवाब दिया, फरमाया अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें देखने के लिए आंख चाहिए, आंख को देखने के लिए दूसरी आंख चाहिए, बोलते क्यों नहीं, हमें बोलने के लिए जबान चाहिए तो जबान को बोलने के लिए अलग से कोई और जबान चाहिए, हमें सुनने के लिए कान चाहिए, कान को सुनने के लिए कुछ चाहिए। तो जैसे कान बगैर कान के सुनता है, आंख बगैर आंख के देखती है, जबान बगैर जबान के बोलती है, ऐसे ही अल्लाह खुद सुनता भी है, खुद से देखता भी है, खुद से कलाम भी करता है, उसको कलाम के लिए जबान नहीं चाहिए, उसको देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए। पंडित बड़ा मुतासिर हुआ, कहते मैंने इतने लोगों से ये सवाल पूछा था, किसी ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया। तो खैर, तो भाई एक जात है जो सुनने के लिए कानों की मोहताज नहीं, जो देखने के लिए आंख की मोहताज नहीं, उसने इंसानों को बनाया, किसी के आंख लगाई, किसी के कान लगाए, किसी को जबान दी मुख्तलिफ, लेकिन उसने बता दिया बिकुल्ली खल्किन अलीम, मैं हर तरह से पैदा करना जानता हूं। और ये जो दूसरी जगहों पे हमें मखलूक नहीं मिल रही, इसकी वजह ये नहीं है कि पानी नहीं है वहां। साइंसदान कहते हैं एक्चुअली पानी चूंकि जमीन पर है तो हयात पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। भाई आप अगर जमीनी मखलूक को देखते, समंदर की मखलूक को ना देखते, तो आप कहते कि हयात हवा के बगैर मुमकिन नहीं है। और अगर जमीनी को ना देखते, सिर्फ पानी की मखलूक को देखते, तो आप कहते पानी से बाहर आकर हयात मुमकिन, बोलते क्यों नहीं, नहीं है। ये तो आप बोलते रहते हो, बाकी पानी जहां नहीं है वहां जिंदगी इसलिए नहीं है कि अल्लाह मोहताज है या फितरत में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ना ना, इसका जवाब भी अल्लाह ने दिया है। अल्लाह कहते हैं वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हयइन, मैंने पानी से हर जानदार को पैदा किया है। क्या मतलब भाई, मैं अगर पानी के बगैर पैदा करना चाहता पानी के बगैर पैदा करते, लेकिन मैंने इरादा ही नहीं किया पानी के बगैर किसी जानदार को पैदा करने का। तो मखलूक मैंने पानी से पैदा किए, मखलूक से मुराद मादी मखलूक है, जिन्नात और फरिश्ते इसमें दाखिल नहीं है। मादी मखलूक अल्लाह ने किससे पैदा की है, پانی سے، پانی میں مختلف رنگ بھر دیے، پانی کو ایک ایک پروسیس سے گزارا انسان بن گیا، پانی کو دوسرے پروسیس سے گزارا شیر چیتے بن گئے، پانی کو تیسرے پروسیس سے گزارا مچھلیاں بن گئی، چوتھے پروسیس سے گزارا پرندے بن گئے، پرندوں کی بیسیوں قسم۔ ایک ایک پرندے کو آپ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو سائنسدان کہتے ہیں یہ والے پرندے کی چونچ ایکچولی لمبی ہے اور وہ لمبی ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح سے کھاتا ہے، اللہ نے کرو چونچ والے پیدا کر دیے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے کون سے پیدا کر دیے؟ کرو چونچ والے۔ اب بتا اس کی تو لمبی چونچ نہیں ہے ایکچولی، اس کی جو کرو چونچ ہے، یعنی ہر پرندے کو جو چونچ دی گئی ہے نا وہ بھی اس کی باڈی کے حساب سے دی گئی ہے۔ آپ کرو چونچ والے کی چونچ لمبی کر دیں شاید مر جائے، وہ لمبی چونچ والے کی گھما دیں تو وہ کیا ہوگا، مر جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ ڈاکومنٹری دیکھی اس کی، بھیڑیے کی، بھیڑیے بھی بڑی فلم ہے بھائی، ہم اس کو سمجھتے ہیں ایسی مخلوق ہے، نا اس کا پورا خاندان ہوتا ہے بھیڑیے کا۔ آپ اس پہ جو بی بی سی کی ڈاکومنٹریز دیکھا کریں، بی بی سی کی ڈاکومنٹریز بڑی خاندانی ہوتی ہیں، بہت محنت کر کے وہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں۔ یہ جو بھیڑیا ہے نا وولف، یہ ایک عجیب مخلوق ہے اللہ کی، جس طرح سے یہ پریوار بناتے ہیں، خاندان بناتے ہیں۔ آج گوروں کا خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا، وہ ایوالو نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ تمہیں پیغمبر سمجھائیں گے، پیغمبروں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے تمہارا فیملی سسٹم تباہ، جانوروں کا تباہ نہیں ہوا، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیا بات ہے کہ وہ خود بخود ہو گئے؟ بھائی خود نہیں ہوئے، وہ اللہ نے ان کو یہ نظام دیا ہے جس سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ بھیڑیوں کا پورا ایک خاندانی نظام ہے، کیسے بھیڑیا جوان ہوتا ہے، اس کے بعد جب زیادہ بھیڑی ہوتے ہیں تو وہ ہجرت کر کے جاتا ہے، جانا پڑتا ہے، بھائی علاقے میں دو وڈیرے نہیں ہو سکتے، نکل پتلی گلی سے، پھر وڈیرا وہ وڈیرا کہہ رہا ہوں جو بھیڑیا ہے نا، جو وڈیرا ہوتا ہے، ایک کو جو جگہ خالی کرنی پڑتی ہے، وہ جاتا ہے علاقہ چھوڑ کر کے، میں دوسرا خاندان بساؤں گا میں، اس کے لیے 2000 کلومیٹر سفر بھی کرتا ہے وہ، سمجھتے ہو، جنگلوں کو عبور کرے گا اور ٹف لائف گزارے گا وہ، اور بھوک سے نڈھال بھی ہوگا، لیکن وہ دوسرا خاندان تلاش کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ علاقہ، کیونکہ امیر ایک ہی ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ اور اس دوران کیا ہوتا ہے، بعض پرندے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوائی بات نہیں ہے، آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں جو ریلائبل ہے، پھینکو انہیں نہ بنائی ہو۔ کیا دکھایا گیا ہے کہ کوا جو ہے نا، کوا بھیڑیا برف میں ہے، برفانی کوا کائیں کائیں کرتا ہوا بھیڑیے کو شکار کے پاس لے گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیونکہ کوا بھی برف میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب بھیڑیے کو دیکھا، کوے کے مائنڈ میں یہ آیا کہ یہ کچھ کھائے گا تو بچاوا میں کھاؤں گا، تو کائیں کائیں کرتا ہوا ایک جگہ لے گیا، اور بھیڑیا بھی اس کوے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ بھیڑیے کو کس نے سکھایا بھائی، کیا یہ آٹومیٹیکلی کہ کوا تجھے بتائے گا کہ کہاں کیا پڑا ہوا ہے؟ اور کوا 1.5 ہوشیار 1.5 ہوشیار، وہ جا کے خرگوش کے بل دکھا رہا ہے اس کو، صحیح ہے نا، یہاں خرگوش پائے جاتے، بالآخر بھیڑیے نے کھایا، اور وفا کیسے کی ہے، کچھ کوے کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ تو نے مجھے گائیڈ کیا ہے۔ تربیت کے بغیر انسانوں میں یہ کوالٹی آتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے بھائی اس پوری مخلوق کا آپس میں کیا ہے، یہ کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ کوئی اکیلا نہیں سنبھال رہا، اللہ نے اس مخلوق کا آپس میں ایک ریلیشن رکھا ہے، سب مل جل کے اس زمین کو سنبھال رہے ہیں، سب مل جل کے اس زمین کو چلا رہے ہیں، یہ خود بخود ایسا ریلیشن ہو نہیں سکتا۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل کے سارے درندے مر جائیں نا، ہم شیروں کو بھی مار دیں، بھیڑیوں کو بھی مار دیں، تو جنگل میں جو گرینری ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، جنگل جنگل نہیں رہیں گے۔ وجہ کیا ہے، ہرن اور یہ جو دوسرے 12 سنگا، ان کی نسل اتنی بڑھے گی، یہ کھا کھا کے پورے جنگل کو چٹ کر جائیں گے، اور پھر خود بھی بھوکے مر جائیں گے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے درندے بھی پیدا کیے کہ بھائی تمہاری گروتھ اتنی بڑھے گی، اس سے زیادہ یہ شیر بڑھنے نہیں دے گا، صحیح ہے نا، شیر بڑھنے نہیں دے گا اس سے زیادہ، ہر چیز میں ایک مینجمنٹ ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس بادشاہ کی مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور بھی ہے اور جس کے پاس علم بھی ہے۔ تو میں بیان کہاں سے لے کے چلا تھا، یہ ہم کدھر کو نکل لیے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں کیا کہتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا، کیوں ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں، کہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اللہ کی ایمان کے چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ تو ہم ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سائنسدان ہوں، مزدور ہوں، ٹماٹر والے ہوں، یہ ہمارے مختلف شعبے ہیں، لیکن ہمارا جو جس پروجیکٹ کو دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ پروجیکٹ کیا ہے کہ کون اما شاکرن و اما کفورا، کون اللہ کے حکام پہ چلتا ہے کون نہیں چلتا۔ تو اللہ کی نظر میں اگر کسی کی ویلیو ہوگی وہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بننے سے، چاند پہ قدم رکھنے سے بھی نہیں ہوگی، اللہ کی نظر میں اس سے ہوگی کہ یہ مجھے میرے آرڈر کو فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اب اس پہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت غصہ آتا ہے اس کو، یار یہ کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے، یہ مولویوں نے ٹماٹر والے کو اور ڈاکٹر کو کیا کر دیا برابر، صحیح ہے نا؟ اسلام کیا کہتا ہے، ایک ٹماٹر والا جو اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے اس کا مقام بلند، اور ایک سائنٹسٹ جو چاند سے پہنچ گیا اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتا اس کا مقام نیچے۔ مذہب کی یہی تعلیمات ہے نا، ایک ایمان والا کافر کے برابر نہیں ہو سکتا، ایمان والے کا درجہ زیادہ، کافر کا درجہ کم۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یار کیسی بات کر رہے ہیں، ایمان تقوی للہیت یہ زیادہ ہے، اور وہ اتنے بڑے 22 گریڈ کے آفیسرز، ان کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا مفتی صاحب نے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ جس پیمانے سے ناپ رہے ہو نا وہ پیمانہ ہی غلط ہے، وہ آپ کا اخپل پیمانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر شخص کا دوسرے کو ناپنے کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ انگلش کا ایک لفظ ہے پرائیورٹی، ترجیح، ہر شخص کی پرائیورٹیز دوسرے سے مختلف۔ مثال کے طور پر کمپنی میں آپ کو ترقی کرنی ہے اور کمپنی میں آپ کو اونچا گریڈ حاصل کرنا ہے، تو اس اونچے گریڈ حاصل کرنے کا معیار کیا وہی ہوگا جو سوسائٹی میں اونچا گریڈ حاصل کرنے کا معیار ہوگا؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو سوسائٹی میں اگر آپ سوشل ورکر ہو، کوئی بیوہ عورت جا رہی ہے اس کی آپ نے خدمت کر لی، کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، گٹر کا ڈھکن نہیں تھا آپ نے ڈھکن لگوا دیا، تو سوسائٹی میں آپ کا گریڈ بڑھ جائے گا، اگلے الیکشن میں آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ لیکن کیا کمپنی ان کاموں کی وجہ سے آپ کی تنخواہ بڑھائے گی؟ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہو، فار ایگزامپل پیپسی کمپنی میں آپ مینیجر ہو، اب آپ لیٹ پہنچے ایک دن کمپنی، نا کمپنی نے کہا کیا ہوا آپ لیٹ کیوں آ رہے ہو؟ آپ نے کہا جی ہاں سر ہمارے جو گٹر کا ڈھکن نہیں تھا ہماری گلی میں، مجھے ایز اے انسان مجھے خیال آیا کہ کتنے لوگ اس میں گریں گے اور کتنے گر کے مر چکے ہوں گے، تو میں نے وہ ڈھکن لگوا رہا تھا، اس میں مجھے کیا ہو گئی تھی دیر، اگر میں نہ لگواتا تو کوئی گر کے ہلاک ہو جاتا، ہو سکتا ہے آپ کا مینیجر آپ کو کہ چلو یار جانے۔ اگلے دن پھر آپ 3 گھنٹے لیٹ ہیں، مینیجر نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ؟ سر وہ پڑوسیوں کے گٹر میں بھی ڈھکن، اصل میں کراچی میں رہ کے گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کوئی مثال آتی نہیں ہے، سر وہ ہماری پڑوسیوں کی گلی تھی اس کا بھی گٹر کا ڈھکن غائب ہو گیا تھا، ادھر میری طرف توجہ، تو میں نے وہ بھی لگوانے کی کوشش کی انسانیت کے ناطے، ایسا نہ ہو کوئی بچہ اس میں گر جائے، اور محلے والوں کو تو پرواہ نہیں تھی لیکن میں نے وہ ڈھکن لگوا دیا۔ تیسرے دن آپ 4 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں، ابے کیا ہو گیا تو مینیجر کیا ہے، کیا ہے بھائی تو لوگوں کو ٹائم پہ کیسے لائے گا جب خود 4-4 گھنٹے لیٹ پہنچ رہا ہے؟ سر دیکھیں میں ایز اے انسانیت لوگوں کے ساتھ میرا بیہیویئر ہے، میں صرف ایک کمپنی کو فوکس نہیں کرتا کہ میں 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو کمپنی تباہ نہ ہو جائے، ایکچولی میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں گیا ہوا تھا، کنٹینر پہ میں چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں ملک میں مہنگائی جب، سر آپ بتائیے، ڈائریکٹر کو کہہ رہے آپ بتائیے، ملک میں جب مہنگائی ختم ہوگی تو سب غریبوں کا فائدہ ہوگا نا، اور اگر میں یہاں کمپنی میں ٹائم پہ آ جاؤں تو صرف یہ 4-6 غریبوں کا اور پیپسی کمپنی کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں انسانیت کس میں ہے؟ وہ بےچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے۔ پھر اگلے دن آپ 6 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں، بلکہ پہنچے ہی نہیں، چھٹی مار دی آپ نے۔ سر میں نے سنا، وہ پوچھ کیوں نہیں آئے، سر میں نے سنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میں ماں کے پاؤں میں مالش کر رہا تھا، صحیح ہے نا، اور ابا کا سر دبا رہا تھا تاکہ مجھے جنت ملے، چار چھ دن کے بعد ایک ڈسچارج لیٹر آ جائے گا، بھائی تو جا کے انسانیت کی خدمت ہی کر. اب آپ کہو گے یار دیکھو سر، ایک ایجوکیٹڈ آدمی جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، آپ بجائے اس کو اس کا گریڈ بڑھانے کے آپ اس کو ڈسچارج کر رہے ہو، آپ اس کو کمپنی سے نکال رہے ہو. سر میری سائنسی خدمات تو دیکھیں آپ، صحیح ہے نا، میری ایجادات تو دیکھیں، میں نے پانی سے چلنے والی کار ایجاد کی ہے، پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی آ رہی ہوتی ہے. خیر ایک تو پاکستانی جب ایجاد کرتا ہے بھی پیٹرول سے چلنے والی کر لے بھائی، تو فی الحال ہم اس کو قبول کر لیں گے. یعنی ہم جب پاکستانی کوئی جب ایجاد کرتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں ایجاد، آپ سیدھا سیدھا ڈیزل یا پیٹرول والی ایجاد کر لو، میں اپنے چینل پہ لے آؤں گا، آپ کو پوڈ کاسٹ کروں گا، اور جتنا مجھ سے ہو سکے دوسرے چینل والوں سے بولوں گا اس کو. ایک دم ایسی چیز آ جاتی ہے مارکیٹ میں، آدمی کہتا ہے یار وہ کام جو جاپان نے نہیں کیا وہ پاکستانی نے کر دیا. پاکستانی بہت ذہین ہے، پتا ہے آپ کو، جاپان نے ایک سوئی، امریکہ نے ایک سوئی بنائی تھی، امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے کوئی باریک سوئی بنا کے ہو، وہ سوئی سخت ہو لیکن اس سے زیادہ باریک ہو. جاپان نے چیلنج قبول کیا، بولا اس سے باریک سوئی تو دور کی بات، اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا، حالانکہ وہ تو اور زیادہ مشکل کام ہے. پاکستانی نے کیا کیا، اس پہ میڈ ان جاپان لکھ کے دکھا دیا، کیونکہ اتنی باریک سوئی میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل، اور اس پہ میڈ ان پاکستان لکھنا، سوری میڈ ان جاپان نہیں، میڈ ان پاکستان لکھنا تو اور زیادہ مشکل ہے نا. تو پاکستانی جب چیلنج قبول کرتا ہے نا تو بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے وہ. تو خیر ہو سکتا ہے بنائی ہو کسی نے بھائی پانی سے چلنے والی، واللہ اعلم. تو لیکن پانی کہاں ہے ہمارے یہاں، زیادہ خوش نہ ہوا کرو کہ ہمارے ایک سائنسدان پیدا ہوا. گٹر کے پانی سے چلنے والی کوئی مشین بناؤ تو پھر میں مانوں گا، کیونکہ پھر وہ مشینیں چلیں گی ہمارے یہاں، کیونکہ گٹر کا پانی ہمارے یہاں الحمدللہ بہت ہے، پانی نہیں ہے لیکن گٹر کا پانی بہت ہے. اور اس سے ایسی ایسی کارخانے، اگر کوئی سائنسدان محنت کرے نا گٹر کے پانی پہ، یہ والا گٹر جو ہمارے کراچی میں ہے، ایسا نہ ان صاف ستھرے گٹروں پہ محنت شروع کر دیں، جو ابلتے ہوئے گٹر ہیں، اس کی کوئی انرجی اگر کوئی بنائی جا سکتی ہے تو خدا کی قسم ہم چاند وان کچھ بھی نہیں ہے بھائی، چاند کو ہم زمین پہ لے آئیں گے اتار کے. خیر تو ہاں، تو میں مثال دے رہا تھا میرے بھائی. اب آپ نے کمپنی والے کو کہا سر آپ کا تو انسانوں کو جانچنے کا کرائیٹیریا ہی ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے، باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے، گٹر کے ڈھکن لالا کے رکھ رہا ہے تاکہ لوگ گرے نہیں، اور آپ بجائے گریڈ بڑھانے کے آپ کیا کر رہے ہیں، ڈسچارج کر رہے ہیں. اور ایک چپڑاسی جو آپ کی کمپنی میں وہ بےچارہ دیسی کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو آپ ٹائم پہ تنخواہ بھی دے رہے ہو اور ہر سال اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی کر رہے ہو، علاج معالجے کے پیسے بھی کر رہا دے رہے ہو. سر آپ کی نظر میں مینیجر اور چپڑاسی کی میں فرق نہیں ہے؟ تو اگر وہ بیوقوف ہوگا تو کہے گا نہیں کوئی، وہ کہے گا ہاں ہاں بہت فرق ہے، تو بڑا عظیم انسان ہے. لیکن اگر عقل مند ہوگا تو کہے گا بھائی کسی بھی شخص کو جانچنے اور ناپنے کے لیے نا ہر شخص کا کرائیٹیریا دوسرے سے، معیار اور پیمانہ دوسرے سے مختلف. تم ویسے ایز اے انسان بہت اچھے انسان ہو، تو جن کی تم خدمت کر رہے ہو نا ان سے پروٹوکول مانگو جا کے، ہم نے تم کو کمپنی کے لیے رکھا تھا، کمپنی کے تم کسی کام کے نہیں ہو، تو تم الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے بہت اچھے ہو. جن لوگوں کے تم نے گٹروں کے ڈھکن ڈھکے ہیں، اگر ہو سکا تو ووٹ تمہیں دے کے وزیر اعظم بنا دیں گے، اگر سسٹم کے تحت الیکشن نہ ہوئے، ورنہ تو یہ بھی امکان نہیں ہے. ورنہ جتنے بھی ڈھکن رکھ دو آئے گا وہی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا نہیں ہے، وہی آئے گا، صحیح ہے نا. خیر تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جب انسانوں کو بنایا تو سب آدم اور حوا کی اولادیں، کسی کو زیادہ اچھا دماغ دے دیا، کسی کو کم دماغ دیا، کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، سائنٹسٹ بن جاتا ہے، کروڑپتی بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے جن کو بہت دماغ دیا لیکن تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی، وہ بےچارے کچھ بھی نہیں بن پاتے، اور کچھ ویسے ہی نہیں بن پاتے ماحول صاحب، بہت ساری وجوہات ہیں. تو میری نظر میں اچھا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں تو اس کو فوکس کروں گا کون مجھ سے ڈرتا ہے مجھے یاد رکھتا ہے. دنیا میں نہ شکرے کی ویلیو ہوتی ہے یا شکر گزار کی ویلیو ہوتی ہے، بولو شکر گزار کی ویلیو ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے مجھے یاد نہیں رکھا تم نے، تو لوگوں کے لیے تم نے خدمت کی، لوگ تمہیں اس کا تمہیں پروٹوکول دیں گے، لوگ تمہیں اس کا انعام دیں گے، تو لوگوں سے لو، تم نے جن کے لیے ایجادات کیے ہیں ان کو تم نے سہولتیں دی تو ٹھیک ہے لوگوں سے اس کا بدلہ لو, لوگ نوبل پرائز بھی دیں گے تمہیں اور گینز بک آف ورلڈ میں تمہارا نام بھی آئے گا, تمہیں اسٹیج پہ بلایا جائے گا, تحفے دیے جائیں گے, تمہارا نام اخباروں میں آئے گا, تصویریں لوگ لے کے تمہاری گھومیں گے, جیکٹوں پہ تمہاری تصویریں بنائیں گے, زندگی بھر مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد رکھیں گے. تو لوگوں کے لیے کیا تو اس کا فائدہ کس سے لو؟ جیسے گٹر کے ڈھکن پبلک کے لیے لگائے تو کمپنی کیا کہے گی؟ اوارڈ بھی انہیں سے لو جا کے. اس کا بدلہ بھی کس سے لو؟ ان سے لو. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بنایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم جس شعبے میں بھی ہو, سارے شعبے ہم نے زندہ کرنے ہیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. رہبانیت کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا, یہ اسلام میں نہیں ہے. بلکہ اسلام میں رہبانیت کا الٹ ہے, گھسنا ہے دنیا کے اندر. یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. آج ہمارے دینداروں کا جو ذہن بن گیا ہے نا, اور جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے دنیا سے الگ تھلگ رہنا ہے. تبھی اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں کہ مدرسے کا کام صرف مولوی تیار کرنا ہے جو مسجد میں امامت کرے. بالکل دیسی مفتی ہو, کہیں حکومت کے کسی ادارے میں نہ ہو. اس پہ فخر بھی کیا جاتا ہے. دیکھو مدرسے کا کام ڈاکٹر انجینئر تیار کرنا نہیں ہے, یہ بات 100% درست ہے. ڈاکٹر انجینئر تیار کرنا یونیورسٹی کا کام ہے, لیکن مدرسے کا کام ایسے علماء تیار کرنا جو حکومتی اداروں میں جائیں, یہ ہے مدرسے کا کام. کیونکہ اگر آپ ریاست سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے, آپ کے پاس پاور بولو ختم, اور باطل لوگ ان شعبوں میں چلے جائیں گے. تو یہ تو رہبانیت ہے نا. اس رہبانیت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو پسند کرتے تو آپ حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے؟ اسلام اسٹیٹ چاہتا ہے, ریاست چاہتا ہے. تو ریاست تو ریاستی اداروں میں جانے سے ہاتھ میں آئے گی, ریاستی اداروں سے بائیکاٹ کر کے ریاست کہاں سے ہاتھ میں آئے گی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ریاست تو ان اداروں میں جا کے آپ کے کنٹرول میں آئے گی جن اداروں جو ریاست کو چلاتے ہیں. ان میں سیاست بھی ہے, ان میں بیوروکریسی بھی ہے, ان میں عدلیہ بھی ہے, اس میں فوج بھی ہے. تو اگر ہم یہ خود ہی مان لیتے ہیں کہ مدرسے کا یہ کام ہی نہیں ہے تو باطل تو کہے گا زندہ آباد, لیکن ہم تو چاہتے تم الگ تھلگ رہو, تم نے خود ہی کہہ لیا کہ ہم تو آئیں گے ہی نہیں. عجیب سی بات ہو گئی میرے بھائی. تو ہاں علماء کا کام مسجدیں سنبھالنا بھی ہے, مدارس سنبھالنا بھی ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے. تبھی تو ہم سیاست میں بھی علماء کے آنے کے قائل ہیں, ورنہ پھر سیاست بھی چھوڑ دو. کیونکہ سیاست میں آ کے بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کو حکومت سے بینیفٹس لینے پڑتے ہیں. بلکہ سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ کہ آپ حکومت سے کرسیاں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو سب سے بڑی سہولت ہے. آپ کا کیا خیال ہے جب آپ مشرف سے کرسی لیں گے تو مشرف کی کچھ باتیں نہیں مانیں گے آپ؟ جب آپ ضیاء الحق سے کمپرومائز کر کے کچھ کرسیاں سیٹیں لیں گے سیاست میں آ کے, حکومت سے فائدہ اٹھائیں گے, تو کیا حکومت کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے؟ یا وہ آپ کے پھپا چاچا لگتے ہیں آپ کو فری پھوکڑ میں سیٹیں دیتے چلے جائیں؟ ابے نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ریاست سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے, ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو ریاست کا پٹھو کہہ دینا کہ جو ریاست سے فائدہ اٹھے سرکاری ملا ہے, بھائی یہ غلط ہے. سب ریاست سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کچھ اپنے لیے اٹھاتے ہیں, کچھ قوم کے لیے اٹھاتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے ریاست سے فائدہ اٹھاؤ, ریاست میں گھسو بھی اپنے لیے نہیں, کس کے لیے؟ قوم کے لیے. تو یہ تو گھسنا, یہ جامع ترشید کا یہی تو ویژن ہے, یہ دو اور دو چار کی طرح کلیئر ویژن ہے. تو اب اس کو کیا بنا کے پیش کر دیا جامع ترشید والوں کو؟ سرکاری ملا, سرکاری ملا. او بھائی سرکاری ملا ہوتے ہیں نا, مفتی عبد الرحیم صاحب کی آج جائیدادیں ہوتی ہیں, دو ٹکا نہیں ہوتا وہ. گھر میں بھی ابھی بھی سبزی, مجھے کل کسی نے بتایا ان کے قریبی, ایک مہینے سے گھر میں گوشت نہیں پکائے کیونکہ اساتذہ کی تنخواہیں نہیں جا رہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان کے گھر میں بھی نہیں آ رہی, ورنہ محتمیم کے اپنے پراٹھے چل رہے ہوتے ہیں بہت سے, سب کی بات نہیں کر رہا. تو اس لیے یہ جو آج کل میڈیا کی جنگ ہے نا, الزامات تہمتیں, اور یاد رکھو زیادہ الزام وہی لگائے گا جو خود مبتلا ہوتا ہے, زیادہ الزام اکثر وہی لگا رہا ہوتا ہے. تو ریاست سے اسلام الگ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, اٹ از کالڈ رہبانیت. حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام, ہم جنگلوں میں رہیں گے تو پھر ریاست سے الگ ہیں, جب ہم شہروں میں رہتے ہیں آبادیوں میں رہتے ہیں تو ہمارا ریاست سے لنک ہوگا, ریاستی اداروں میں بھی جائیں گے اور جائز طریقے سے ریاست کو کنٹرول میں لانے کی بھی کوشش کریں گے. ریاست کو کنٹرول میں لانے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو بغاوت کر لو تلوار لے کے چڑھ جاؤ, اس سے خون خرابے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس سے یہ نہیں کہ خلیفہ آ جائے گا, خلیفہ نہیں آئے گا, ملک کے چار پانچ ٹکڑے ہو جائیں گے اور غیر مسلم طاقتیں قبضہ کر لیں گی. دوسرا طریقہ ہے تمیز سے, تعلیمی اداروں کے ذریعے اور اپنے مدرسے کی سند کو ایسا ویلیو ایبل بناؤ کہ آپ کا مدرسے کا عالم ہر ادارے میں جا سکے. نظام تعلیم آپ کا ہو, وہ گورنمنٹ کا نہ ہو. اگر گورنمنٹ کا نظام تعلیم آ گیا پھر نقصان ہوگا, پھر گورنمنٹ ہی کے سرکاری مولوی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تعلیمی نظام آپ کا ہو, ٹیچرز آپ کے ہوں, لیکن آپ کے سرٹیفکیٹ کی اتنی ویلیو ہو کہ اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ فوج میں بھی جا سکو, آپ عدالت میں بھی جا سکو, آپ وکالت میں بھی جا سکو, آپ پولیس میں بھی جا سکو, آپ بیوروکریسی میں بھی جا سکو. یہ جرم ہم سے ہوا ہے جس کی وجہ سے پورا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ہم رو رہے ہوتے ہیں, چند فیصد لوگ ہیں جو ہمیں کوڑے مار رہے ہیں, جو قانون پاس نہیں ہونے دے رہے, جو یہ نہیں ہونے دے رہے. بھائی وہ چند فیصد لوگوں نے محنت کی, وہ ایسے پاورفل اداروں میں چلے گئے. ہم نے محنت ہی نہیں کی, ہم نے ذہن یہ بنایا کہ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے, ہمارا کام صرف مسجد اور مدرسہ ہے. تو بھائی جب آپ خود مان رہے ہو کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ریاستی اداروں میں گھسنا, تو پھر جب ریاستی ادارے آپ کے خلاف گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر شور کیوں مچاتے ہو؟ اپنے بندے تو تمہارے ہیں ہی نہیں وہاں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو عجیب دماغ ہو گیا بھائی صاحب. تو میں یہ بات کر رہا تھا, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو میری باتوں کا کوئی یہ ہرگز مطلب نہ سمجھے کہ اسلام دنیا داری سے منع کر رہا ہے, ڈاکٹر بننے سے منع کر رہا ہے. جب میں نے بتایا نا کہ ٹماٹر والا اور ڈاکٹر, اگر ٹماٹر والا تقوی والا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام زیادہ. تو ہو سکتا ہے کوئی بےچارا میڈیکل سائنس میں ڈاکٹری کر رہا ہو, وہ کہ اب میں ٹماٹر ہی بیچوں گا. یہ نہیں ہے میرے بھائی, اس کی اسلام اجازت. جس کے اندر صلاحیت ہے وہ ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بنے, وہ فوج میں جائے, وہ عدلیہ میں جائے. کچھ لوگ ٹماٹر بیچیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو اسلام آپ کو دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں مقام ڈاکٹر کا اس وقت اونچا ہوگا جب وہ لوگوں کا علاج کرے اللہ کی رضا کے لیے, جب وہ تعلیم حاصل کرے اللہ کی رضا کے لیے, جب وہ لوگوں کو نسخہ دوائیوں کا لکھ کر دے, کس کے لیے؟ پیسے بھی کمائے, لیکن کس کو راضی کرنا ہو؟ بھائی وہ چرسی بھی بن سکتا تھا, وہ ہیروئن کا کام بھی کر سکتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی اللہ اجر دیتے ہیں. صحابہ نے فرمایا یار سے تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس پہ اجر کیسا؟ نبی نے فرمایا اگر وہ یہ خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا, اس کے پاس آپشن تھا نا. انگریز کیا شادی کر کے کرتے ہیں اپنی خواہشات پوری؟ فرمایا وہ حرام بھی کر سکتا تھا لیکن حرام کو چھوڑ کر حلال پر آیا. تو فرمایا اگر حرام کرتا تو گناہ ملتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا کیا بات ہے کہ تم حرام میں گناہ کو گناہ مان رہے ہو اور وہ حرام چھوڑ کے حلال کر رہے ہو, اس میں نیکی نہیں مان رہے, ثواب نہیں مان رہے اس کو. یعنی نبی نے صحابہ کا سوال صحابہ ہی پہ لوٹا دیا. تو ایک ڈاکٹر اگر وہ چرسی بھی بن سکتا تھا, کیا خیال ہے؟ چرسی سے میرے پاس چرس کا بزنس کرتے ہیں نا بہت سے لوگ, بچے میڈیکل سائنس میں نہیں, میڈیکل کالج میں نہیں پڑھتے, پھر سارا دن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گٹر کے ٹھکنوں میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں. جب جیب میں پان گٹکے کے پیسے بھی ختم ہوتے ہیں, بندوق اٹھاتے ہیں, چھیننا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے. تو آپ تجارت تاجر بنو, آپ کوئی بھی اچھے شعبے میں جاؤ گے اسلام اپریشیٹ کرتا ہے اس کو, اس کی تعریف کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو کفر میں جاہلیت میں قوم کے اونچے لوگ تھے, جب اسلام لے آئے تو اب اسلام میں بھی اونچے وہی ہیں, لیکن کفر میں اونچے تھے دنیا کے لحاظ سے, لیکن اللہ کے نافرمان تھے, آخرت میں وہ اونچے نہیں تھے. لیکن وہی اونچے جب مسلمان ہو گئے, ایک فالٹ تھا ناشکری کا, وہ فالٹ جیسے ہی دور ہوا تو اب وہی اللہ کی نظر میں بھی کیا ہو گئے؟ اونچے ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے پڑھا لکھا آدمی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو زیادہ ہے بنسبت ان پڑھ کے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے یعنی یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. تو جاننے والے کی ویلیو زیادہ, نالجیبل آدمی کی ویلیو زیادہ. تو جو بھی تعلیم سے متعلق شعبہ ہے اگر آپ اس میں ترقی کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے جس کے پاس نالج نہیں ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ بشرطے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو, اگر نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر لے بھائی, اللہ کی نظر میں مقام حاصل نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, تبھی یہ جو علماء پہ اکثر اعتراض کر رہے تھے نا لوگ. میرے پر بھی دو مولاناؤں پر ایک کلپ آیا ہے ابھی یوٹیوب پہ, بڑا پھیلا ہے, وہ بڑے ویوز ہیں اس کے. اس میں اس نے بتایا کہ یہ مولوی دیکھو پہلے کیا تھے ابھی کیا ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرو, اور میرا نا بکرے والی ویڈیو آئی ہوئی ہے, بکرا ہے سامنے میں یوں اٹھا رہا ہوں اسٹائل, اور گاڑیوں میں یہ وہ فلانا اس طرح نا, اور امریکہ اور کینیڈا اور یہ ٹھش پیش. تو یہ وہ بے وقوف ہیں جن کو جیلیسی ہے. مولویوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ لگژری لائف سٹائل مت رکھو, یہ اسلام کی تعلیمات بولو ہیں ہی نہیں. اگر آپ کے پاس کھجور کے علاوہ بھی چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے پھر بھی نہیں کر رہے تو یہ کنجوس کہلاؤ گے آپ, سادہ نہیں کہلاؤ گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ مسور کی دال کھا رہے ہو جبکہ آپ کے فریج میں مرغا رکھا ہوا ہے. تو شریعت اس کو سادگی نہیں کہتی, شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ کنجوسی. تو بھائی حضرت عثمان کی لگژری لائف تھی, حضرت حسن کی بڑی لگژری لائف تھی, حضرت حسن کے پاس بہت دولت تھی رضی اللہ عنہ. تو اسلام نے ایک دفعہ بھی نہیں منع کیا. رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, وہ آپ کا اپنے اختیار سے تھی, وہ اس کی ترغیب نہیں دی آپ نے. دنیا رکھنا الگ چیز ہے, دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا الگ چیز ہے. کوئی صحیح عالم ہوگا دنیا رکھے گا, لیکن جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا کو لات مارے گا, وہ آخرت کو لات نہیں مارے گا. یہ چاہتی ہے شریعت. بلکہ میں نے تو علماء کو دیکھا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ نہ بھی ہو بلکہ دنیا کمانے کا وہ طریقہ جو صرف غیر اخلاقی ہو, جائز ہو لیکن غیر اخلاقی, علماء اس کو بھی لات مار دیتے ہیں. حالانکہ اتنا ظرف پبلک میں, میں بیسوں دفعہ بتا چکا ہوں نا, میرے پاس لوگ دیکھتے ہیں اول تو اتنا ہے نہیں جتنا مشہور کیا ہوا ہے, لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہمیں سمجھیں کہ ہم ارب پتی ہیں, چاہتے ہیں لوگ چھ سیٹھوں کی طرح جیو. تو لیکن ہم جتنا کما سکتے ہیں نا میرے بھائی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن وہ طریقے ہمیں نامناسب لگتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو نامناسب بھی نہ لگیں, ہمیں صرف لگ رہے ہوتے ہیں اس لیے بھی نہیں کما رہے ہوتے. میں اگر صرف ایک کام شروع کر دوں, لوگوں کا افتتاح کروں جا کے, کوئی ہوٹل کھل رہا ہے, کوئی دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے, اور میں اپنا کمیشن رکھ لوں, میرے پاس نوٹ گننے کے پیسے نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ نوٹ گننے کے پیسے نہیں ہوں گے. کتنے پیسے آئیں گے؟ میں یہ کام نہیں کرتا. حالانکہ جائز ہے یہ. کوئی مشہور آدمی اپنی شہرت کو کسی کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیش کرا سکتا ہے. بھائی ہم بھی تو تمہیں پروموٹ کر رہے ہیں, تو تھوڑا ہمارا بھی کمیشن رکھ. ہم نہیں رکھتے. حالانکہ بہت جائز بھی ہے, نامناسب ہے. کیا لگتا ہے یہ علماء پہ سوٹ؟ کیا آپ مشہور ہو گئے, اللہ سکھا سکھا کے اب اس کا مشہوری کا منجن بیچنا شروع کر دو یار آپ. کوئی قریبی دوست ہو, اس کے ہوٹل کو پروموٹ کرنا ہو, ویسے ہی جا کے کر دیں گے, یار اپنا دوست ہے یار, چلو یار ادھر آ کے چائے پی لیا کرو, بس پیسے ویسے کچھ, چائے بھی فری پھوکڑ میں اگر وہ پلا دے تو اس کی مرضی ہے, ورنہ میں تو اس کے بھی پیسے دے رہا ہوتا ہوں. یہ ظرف ان سیکولر لبرل لوگوں میں نہیں ہے جو صبح شام علماء کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں نا. آدھا یہ ہمیں تیون زدہ کپڑوں کا بولتے ہیں اور خود بوسکی پہنتے ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں, خود یہ کرتے ہیں, حالانکہ وہ خود پتہ نہیں کیا کیا کر رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. میں صرف اپنا نام دے دوں نا کمپنیوں کو, اپنا نام, تو ہی میں ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتا ہوں. یہ ہوائی باتیں نہیں, آفریں نامناسب. اور ابھی تو ہم امریکہ کینیڈا کا دورہ کر کے آئے ہیں, وہاں تو کمرشل ہی ہے ہر چیز. اس میں میں چاہتا بھائی کروڑوں, ایک بیان کے میرے کو اتنے ڈالر دو تو میں آؤں گا, بس میرے تو وہیں وارے نیارے ہو جاتے. ہم نے تو وہاں بھی فری پھوکڑ کے بیانات رکھے ہیں, بلکہ پابندیاں لگا کے تھک گئے کہ کسی کم وقت کو میرے نام سے پیسہ لینے کی اجازت بہت. وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں سے کچھ اسکالر جاتے ہیں, جو انوائٹ کر رہا ہے نا اس کا بھی کھانچا ہوتا ہے, جس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اس کا بھی کھانچا. پھر مسجدوں سے پیسے لیے جاتے ہیں, کچھ یہ کمیشن کچھ ادھر کمیشن, اتنے موٹے موٹے مجھے بھی لفافہ ملتا ہے ہدیے کے, جو جس میں کوئی کمیشن کا کوئی عنصر نہیں ہوتا. کوئی محبت میں دے دے میں بھی لفافے دے دیتا ہوں. محبت میں تو کوئی کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے نا, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اور میں نے ہدیے میں یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ کسی کم وقت نے مجھے ہدیہ دینے کی کسی دوسرے کم وقت کو ترغیب دیتے ہوئے پکڑا گیا نا, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. کئیوں کو میں نے ایسے, جیسے یہ نہیں ایسا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یہ گیا ان کے پاس, مفتی صاحب آ رہے ہیں, یار مفتی صاحب کو کچھ ہدیہ تو دینا چاہیے نا, پتا کتنے دے گا, کتنے ڈالر دوں گا. مجھے پتا چل گیا تو میں نے ان دونوں کو پھر پکڑا ہے اور لوگوں کو فون کر کے گا, اس کمبخت سے ہوشیار رہنا, یہ بھکاری بنا رہا ہے مجھے. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں خود بخود جس کا خیال آئے, جا کے ترغیب دینا کہ آپ مفتی صاحب کو ہدیہ دیں, آپ مفتی, یہ بھیک, اٹ از کالڈ بھیک. اس کو نام کیا دے دیا گیا ہے؟ ہدیے کا. بھیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مانگنا. فقان لکھا ہے العبرت للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کے بکھیڑوں کو میں نہیں پڑتی, شریعت دیکھتی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. دیکھو میں نے آپ کو کہا یہ پگڑی میں نے آپ کو گفٹ دی, آپ ایک دم خوش ہو گئے. میں نے کہا 10,000 روپے میں گفٹ دے دی میں نے آپ کو, تو بھائی گفٹ نہیں ہے, یہ بیچ رہے ہو آپ. عمل خرید و فروخ کا ہو رہا ہے, نام کیا دیا جا رہا ہے؟ یار میں کوئی لے تھوڑی رہا ہوں گفٹ آپ سے, ایسے ٹینشن میں چلے گئے جیسے پتہ نہیں. کوئی گفٹ دے دے اپنی خوشی سے, بہت اچھی بات ہے یار. نبی نے فرمایا تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دے ہی کیوں, آپ کیوں نہیں دیں, تو کس نے کام نہیں دیتے بھائی, ہم بھی دیتے ہیں گفٹ. تو گفٹ ایک الگ چیز ہے بھائی, وہ تو کسی کو کسی کے دل میں محبت ہو خیال ہو دے سکتا ہے, 100 دفعہ دے 100 دفعہ لے وہ گفٹ. لیکن ہو کیا رہا ہے ان باہر ملکوں میں, اس پہ میں 2 بیان بہت ڈیٹیل سے کر چکا ہوں, ابھی مزید اس میں نہیں جاتا. سب کمرشل بنا ہوا ہے کمرشل. تو یہ چیز اگر یہ کمانا چاہیں تو بیسیوں طریقوں سے کما سکتے ہیں. تو بار بار میں یہ بات کہتا ہوں, لا رہبانیت فی الاسلام, اس حدیث کو یاد رکھ لو. بلکہ قرآن میں کیا آتا ہے, ورہبانیت نبتدعوها, یہود و نصارہ جو تباہ ہوئے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی رہبانیت جو انہوں نے گڑھ لی تھی, اور آج ہم بھی اسی ٹریک پر چل رہے ہیں. یعنی مسلمان جتنا بڑا مخنچو ہوگا نا اتنا نیک سمجھا جاتا ہے. وہ مخنچو سمجھتے ہیں, کبھی ایک دو دفعہ میں کچھ 2-4 مخنچو لا کے دکھاؤں گا, لیکن وہ پھر ناراض ہو جائیں گے جتنا بڑا مخنچو. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسہ کہیں بھی نہ جائے, مدرسہ کے جو فارغ شدہ عالم ہے وہ کسی کام کا ہی نہ ہو, اس کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو ہو ہی نہیں, نہ وہ فوج میں جائے, نہ وہ بیوروکریسی میں جائے, نہ وہ حکومت میں جائے, نہ وہ کسی یونیورسٹی میں لیکچرار لگے. تو بھائی آپ تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مار رہے ہو. دیکھو بس جلدی سے بات کو میں ختم کرتا ہوں, وقت بہت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ذمے جو اللہ نے کام لگایا ہے نا, اس کے 2 پہلو ہیں, یہ بس سبق کے طور پہ یاد کر لیں. پیغمبر جو دنیا میں آئے کتنے کاموں کے لیے بولو نا, جو نبوت کے کام تھے کتنے؟ 2. ان 2 میں ایک تھا ریاست اور ایک تزکیہ, پرسنلی لوگوں کی اصلاح کرنا یہ بھی تھا, اور ریاست قائم کرنا یہ بھی تھا. اگر آپ ریاست کو نکال دو نا اس سے, سارے پروسیس سے, بس لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, داڑیاں رکھوانی ہے, نمازی بنانا ہے, پرہیزگار بنانا ہے, تو آدھا کام تو نبوت کا آپ نے ختم کر دیا, اور اس آدھے کام سے یہ دوسرا بھی تھوڑی دنوں میں خود ہی ختم ہو جائے گا. بہت مشکل ہے یار, بہت مشکل ہے سمجھانا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی, یہ قرآن سے ثابت ہے, ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ آپ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. تو غلبہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا وداؤٹ اسٹیٹ ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ممکن ہے کہ اسٹیٹ کے بغیر آپ ہو اسٹیٹ کے ماتحت اور آپ کا اس اسٹیٹ میں غلبہ ہو؟ یا تو بغاوت ہوگی اور آپ کی اپنی اسٹیٹ قائم ہو جائے گی, یہی ہوگا نا. کسی اسٹیٹ کے تحت آپ رہتے ہیں, یا تو اسٹیٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گی یا آپ اس اسٹیٹ کے تحت ہی رہو, تیسرا آپشن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو اب اسٹیٹ میں جانے کے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ بغاوت کر لو, خون خرابہ کر لو, یا آپ کے پاس کیا طریقہ ہے, ان تمام اداروں میں گھسنے کی کوشش کرو. قیامت آنے والی ہے, میں آپ کو بتا دوں, گٹر لینڈ ڈل گئی ہماری سامنے کی, یہ جو روڈ کھدا ہوا ہے نا, مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں جاگ رہا ہوں, سامنے گٹر لینڈ ڈل گئی ہے. بہت حیرانگی کی بات ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم سب کی آنکھ کھلے, ہم خواب دیکھ رہے ہوں. تو یہ کس سے تعاون لیا ہم نے بولو؟ میں خود گیا تھا ڈی سی آفس, پورا ٹولا لے کر گیا تھا, سمجھایا, گھنٹوں بٹھایا. وہ 4 شادیوں کی بحث انہوں نے چھوڑ دی ڈپٹی کمشنر نے, وہ 4 شادیاں نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا یار ہمارا گٹر سیٹ کروا دو یار. اچھا ہاں, وہ 4 شادیوں کی بات بھی انہوں نے کیسے چھوڑی, انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ گٹر بند اس لیے ہو رہے ہیں کہ بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں. یار اب دیکھو یار, یہ اب تو پرانا واقعہ ہوگا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, غیبت نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی تو بچے پیدا کرتے ہو اور پھر گٹر تو بند ہو گئے نا. میں نے کہا کوئی بچہ گٹر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا, پھر آپ کہتے اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ رہنے کی جگہ نہیں, گٹر میں پھنس رہے ہیں وہ, تو میں مان لیتا. تو بات ہے یار, خیر بڑا مناظرہ ہوا ان سے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ الحمدللہ وہ گٹر لائنیں ڈل گئی ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی اسلام میں رہبانیت بولو نہیں ہے، ریاست اسلام کا حصہ ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. اب ریاست میں یا تو الڑ دو پھلڑ دو مار پیٹ دو، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، یا پھر دوسرا طریقہ یہی ہے کہ ان تمام اداروں میں گھسنے کی کوشش کرو جس سے ریاست چلتی ہے. آپ نہیں گھسو گے تو باطل لوگ گھس جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. روح نکالنے والے فرشتے کون ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے میکائیل علیہ السلام ہے، لیکن کوئی مستند بات نہیں ہے. یہ ایک ابھی گورا میلا کینیڈا میں مسلمان ہوا تھا، اس کا نام تھا میکائیل. تو میں نے کہا میکائیل تو ہم نے سنا ہے کہ وہ، یعنی اس نے نام چینج کر کے اپنا نام رکھا میکائیل، اسلام قبول کیا. میں نے کہا میکائیل تو سنا ہے موت کے فرشتوں کو کہتے ہیں، کہہ رہے میں پہلے مائیکل تھا تو اسلام لایا ہوں تو میکائیل بن گیا میں. وسیلہ کس طرح کا جائز ہے اور پرائز بانڈ حرام ہے یا حلال؟ پرائز بانڈ تو حرام ہے، وسیلہ کس طرح کا جائز ہے یہ ایک مبہم سوال. یعنی اکثر جو وسیلے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں نا لوگ، کوئی کہتا ہے وسیلہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے وسیلہ ناجائز ہے. دیکھو الفاظ کے بکھیڑوں میں مت پڑا کرو. بار بار میں یہ چیز بتاتا ہوں نا، جب بھی کوئی کہتا ہے نا میں فلاں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، فلاں کے اللہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، تو اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا بھائی تمہاری مراد کیا ہے اس سے. یہ مبہم لفظ ہے. جب بھی کوئی شخص کہتا ہے اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا مطلب ہے. ہمارے اکثر اسکالر فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے. بھائی جب ہم نے پبلک سے پوچھا ہے کہ جب آپ کہتے ہو اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، تو آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ اس آپ کی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اگر مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے، یعنی نبی یہ کام کر کے دیں گے، تو نبی کے ذمے لگا دے نبی یہ کام کریں گے، تو یہ تو شرک ہے بھائی. اللہ کے نبی تو اپنی قبر مبارک میں ہے، سارے کاموں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ادھر توجہ، اللہ کے پاس ہے. تو یہ لفظ جائز نہیں ہے. اور اگر نبی کے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، تو ہمارا اپنا عمل تو کوئی نہیں ہے، تو نبی کی لاج رکھ لے. یعنی ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارا نبی سے تعلق ہے، اس عمل کی لاج رکھ لے. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میرا یہ کام کر لو، تمہارے پھپھا جو ہیں میرے بھی پھپھا لگتے ہیں، یا تم میرے بھائی لگتے ہو، تو اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دو، تو ایک رشتہ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا بھی تو ایک بڑی فضیلت کی بات ہے نا، تو یہ جائز ہے. تو اس لیے نہ وسیلہ جائز ہے نہ ناجائز ہے. جو شخص وسیلے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا. اگر صحیح مطلب بیان کر رہا ہے تو جائز کہا جائے گا، غلط مطلب بیان کر رہا ہے تو ناجائز کہا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں احتیاطاً ناجائز کہہ دو. بھائی احتیاطاً کا کیا، جب کوئی چیز، یعنی احتیاطاً ہم ناجائز جب کہتے ہیں جب زیادہ تر لوگ اس کو غلط مطلب میں استعمال کر رہے ہوتے. تو جب میں نے پبلک سے جو پوچھا ہے تو زیادہ تر لوگ بین ہے، یعنی درمیان، کچھ صحیح معنی میں استعمال کر رہے ہیں کچھ غلط معنی میں. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ایسا لفظ استعمال کرتے کیوں جس کا مطلب پوچھنا پڑے. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب پوچھنا پڑے. لوگ طلاقیں دے کے آتے ہیں نا عجیب عجیب طریقوں سے، پھر ہم پھنستے ہیں. تو میں کہتا ہوں دینی ہوتی تمیز سے طلاق کا لفظ استعمال کر کے دے دیتا بھائی. مفتیوں کو چکر میں ڈالتے ہیں لوگ. مفتی صاحب ہم لوگ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، وہاں ہم سارے گھر والوں کو قبرستان لے جاتے ہیں، ہم خواتین بھی ساتھ جاتی ہیں، لیکن میرے ابو کی رہائش کراچی میں ہے، یہاں ہمارے گھر والے قبر سوری کراچی میں ہے، ہم یہاں گھر والے نہیں جاتے، کیا کروں؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں مساجد میں بہت سے قرآن ہوتے ہیں، کیا ہم کوئی قرآن گھر لے آ سکتے ہیں؟ اس کا کیا لکھا ہے آگے پتہ نہیں، ہدیہ چندے میں دے دیں. نہ، مسجد کے قرآن وقف ہوتے ہیں، وہ گھر نہیں لے جا سکتے. اور آپ کے والد صاحب کی قبر اگر کراچی میں ہے، تو اگر آپ کراچی آئیں تو والد صاحب کی قبر پہ جا کے دعا مانگ لیں. اچھی بات ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت دیں کی زیارت کی، تو اللہ کے نبی کو اجازت ملی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت کرنا یہ ثابت ہے، اور وہاں جا کے ان کے لیے دعا مانگی جائے گی. تو مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا یہ کہنے خواتین بھی ساتھ جاتی ہیں، خواتین کو قبرستان نہ لے جایا کریں. ابھی تو پردے میں جا رہی ہیں، تھوڑے دنوں میں پھر وہاں بھی خواتین کا ایک میلے ٹھیلے شروع ہو جائیں گے، جائیں گی پھر لوگوں کا قبرستان جانے کا دل کرے گا، پھر آپ کا دل کرے گا میں یہاں دفن ہو جاؤں. کیونکہ قبرستان بھی دو ٹائپ کے ہوں گے، جن میں خواتین جاتی ہیں، کچھ ایسے جن میں نہیں جاتی ہیں، تو لوگ وصیت کریں گے مجھے وہاں دفنانا. تو دیکھو خواتین سے، عورت سے دنیا کی رونق ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات. تو جہاں عورت ہوگی نا، چاہے وہ برقعے میں بھی ہو، مرد کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے. اب باقی جگہ جانے سے تو نہیں روک سکتے، قبرستان ایک وحشت کی جگہ ہے جہاں جا کے آدمی کو یاد آتا ہے کہ میں بھی مروں گا. وہاں بے شک برقعے میں بھی خواتین پہنچ جائیں نا، تو بھی لوگ جائیں گے. مردے کا جو ایک وحشت سے زیادہ اس میں اٹریکشن عورت کی وجہ سے پیدا ہو جائے گی، اس لیے نہ جائیں. حرام نہیں ہے عورت کا جانا، حرام نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کبھی بھی اس عمل کو موٹیویٹ نہیں کیا، اس کی موٹیویشن نہیں ہے شریعت میں. صحابہ کے دور میں بھی نہیں جایا کرتی تھی، تو کبھی کبھار کوئی خاتون چلی گئی، ایسا تو ملتا ہے ہمیں، تو اکا دکا کبھی ہو گیا زندگی میں، ایک آدھ دفعہ اپنے والد کی خبر یا شوہر کی خبر دیکھ لی، میرا ہی پہنچایا ہوا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، میں ایک دفعہ جا کے اس کی زیارت کر لوں. ایک آدھ دفعہ زندگی میں چلتا ہے. وہ ایک خاتون سے کچھ دن پہلے واسطہ پڑا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے غیبت نہیں ہے یہ. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بیوہ خاتون سے ہمارا واسطہ پڑا، کوئی مالی لین دین تھا. وہ بہت تیز نکلی نا، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، ان خاتون کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ اگر برائی ہو رہی ہے تو میری تو ہو ہی نہیں رہی ہے، کسی اور کی بات ہو رہی ہے. میرا اور میرے گھر والوں کا واسطہ پڑا کوئی مالی لین دین کے چکر میں. وہ اتنی تیز خاتون تھی نا، اتنی تیز، اور بار بار کہنی تھی میں بیوہ ہو گئی، میں بیوہ ہو گئی، میرے شوہر مر گئے. میں بڑا پریشان کہ یار یہ اگر بیوہ نہ ہوتی آپ تو پریشان، یعنی ایک حیرانگی کی بات تھی. تو میں نے جس بندے نے مجھے ان خاتون سے ملوایا، اس نے جو بات میرے دل میں آ رہی تھی نا ان کی تیز زبانی کی وجہ سے، اس بندے نے یہی کہا، انہوں نے کہا بیوہ انہیں کی وجہ سے ہوئی ہے. یار ان کی اخلاق ایسے کہ یہ شوہر نے اتنا سال بھی کیسے. میں نے کہا میرے بھی دل میں یہی آ رہا تھا. خیر میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آخر میں پھر ہم نے ایک بھی گھر جانا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار برقعے میں کہیں اپنے والد یا شوہر کی یا بھائی وغیرہ کی خبر پر زندگی میں ایک آدھ دفعہ جانے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو اس کی عادت نہ ڈالی جائے، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے. اس کو کیا ایک بیوہ خاتون اپنی بھانجی اور اس کے شوہر کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتی ہیں؟ نہیں، بھانجی کا شوہر نامحرم ہے. چاہے بخاری مسلم کیا لکھا ہے بھائی، بخاری مسلم پر کیا لکھا ہے یار، چنگیز خان نے کیا وہی حدیثیں دوبارہ آ گئی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بیچ کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی غلط رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے. اتنی غلط رائٹنگ تو چنگیز خان کی بھی نہیں تھی. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب میری امی کو فالج ہے، ان کے لیے دعا کریں. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. سرجانی ٹاؤن سے، ہمارے محلے کی مسجد میں امام صاحب جمعے کے دن مسجد کی نماز میں مسجد، یار لکھا تو صحیح کرو نا. سوجان ٹاؤن سے، ہماری مسجد کے میں مسجد کے امام صاحب جمعے کے دن فجر کی نماز میں 3 سجدے کروائے ہیں. اچھا، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے فجر کی نماز میں 3 سجدے؟ ایک تو سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہوگی نا انہوں نے، سورہ سجدہ. جمعے کے دن فجر میں سورہ سجدہ پڑھنا سنت ہے، میں بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں، تو اس میں ایک سجدہ ہوتا ہے، تو یہ والا سجدہ مراد ہے، تو یہ تو سنت ہے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں. کیا لکھا ہے یار، باپ نے اپنی زندگی میں نافرمان نہیں، باپ نے اپنی زندگی میں جائیداد 3 میں تقسیم کر دی. اچھا ایک نافرمان ہے، نافرمان کو نہیں دیا. دیکھو تھوڑی بہت نافرمانی فرما برداری ہر گھر میں ہوتی ہے، 100% سارے بچے ایک جیسے ابا کے فرما بردار نہیں ہوتے، اس لیے اس بیس پہ ان کی جائیدادوں میں فرق کرنا برا عمل ہے، غلط عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے 2 غلام ہیں، میرا ایک غلام ہے، میں ایک بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو کیا دے رہے ہو؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو یہ ناجائز اور حرام ہے. ناجائز کا مطلب یہ غلط چیز ہے. تو تھوڑی بہت تو سب تو برابر نہیں ہوتے نا, لیکن اگر واضح طور پہ نافرمان ہے, ایک نمبر کا بدماش ہے, کوئی بات نہیں مانتا, باپ کے لیے عذاب جان بنا ہوا ہے, تو پھر زندگی ہی میں ساری جائیداد دوسروں کو دی جا سکتی ہے, اس کو محروم کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک نمبر کا وہ بدماش ہونا چاہیے. تھوڑا بہت بدماشی تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اچھا بھائی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یار اصل میں میں اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے چشمہ نہیں لگاتا ہوں, تو لگانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ ذرا میرا چشمہ تو لانا وہاں سے قریب کا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ مفتی صاحب کے چشمہ لگ گیا, لیکن قدرت پکار پکار کے کہہ رہی ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. رائٹنگ والے پہ بلی ڈال رہا ہوں میں, خیر رائٹنگ بھی خراب ہوتی ہے. اچھا بھائی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ پڑھ کے سنائیں, کیا لکھا ہے یار؟ دو بچے زید اور عائشہ نے مدت رضاعت میں ایک عورت کا دودھ پیا, تو کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رب جعلنی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ یہ بعض اسکالر نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ مولانا لوگوں نے رب جعلنی والی دعا لوگوں میں مشہور کرا دی ہے کہ درود شریف کے بعد آپ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھیں, یہ ہے نا, اکثر لوگوں نے یہ یاد کی ہوتی ہے. حالانکہ یہ تو حدیث میں یہ والی نہیں ہے, دوسری دعا ہے. تو یہ مولانا لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے. بھائی حدیث میں ہر طرح کی دعا پڑھنے کی اجازت ہے, صحیح حدیث ہے, مجھے ابھی حدیث کا ریفرنس یاد نہیں ہے, مشکات کی صحیح حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد فل یدعو بما شاء, جو جن چاہے الفاظ سے وہ دعا مانگے. تو جو حدیث میں دعا آتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی بھی لفظ سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ دعا قرآن و سنت سے ثابت ہو. اس کی دلیل یہ کہ نماز میں کلام الناس, لوگوں کا کلام کے مشابہ کوئی کلام جائز نہیں ہے, تو اس لیے وہ دعا معصور منقول ہونی چاہیے, یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہونی چاہیے. تو رب جعلنی تو ثابت ہے, تو لوگوں کو آسانی سے یہ یاد ہوتی ہے, اس لیے علماء نے کہا ہے. تو حدیث میں خود اجازت ہے کہ جو چاہے دعا مانگو. چنگیز خان نے کیا کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے, کہہ رہے ہیں چنگیز خان نے بخاری مسلم کی تمام جلدیں جلا دی تھیں تو دوبارہ سے لکھی گئی, ایسا کچھ نہیں ہے, بہت ساری جلائی تھی, بہت پوری, تو بخاری مسلم تو پوری دنیا میں پھیل چکی تھی بھائی, اور چنگیز خان تو بعد میں آیا ہے بخاری مسلم کے, بہت اس وقت تو بخاری مسلم کہاں کہاں پھیل چکی تھی. مفتی صاحب کیا یہی ہو گیا یار, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ, کیا مدارس کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ میری ڈیڑھ نمبر کمزور ہے, دس سال سے اس سے ایک نمبر بھی اوپر نہیں ہوئی ہے, یہ شو مار سکتا ہوں میں فی الحال. مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے, اس کیا لکھا ہوا ہے بس, ہاں کیوں نہیں دے سکتے صدقہ؟ مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے, اس نے, ابے بھائی یہ برائیوں کا تذکرہ نہ کیا کرو یار, لیکن اس کی نکاح کی نیت ہے, یہ گناہ کس پر جائے گا؟ اسی پر جائے گا جو گناہ کرے گا, بے شک بعد میں نکاح کر بھی لے تو جو بدکاری کوئی کرے گا وہ تو اس کا تو عذاب آئے گا نا اس کے اوپر. اگر کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے حالانکہ اس نے کفر نہیں کیا, تو کیا فتویٰ لگانے والا کافر ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلم کو کافر کہے تو وہ فتویٰ اسی کے اوپر لوٹ کر آتا ہے, تو اس حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کافر ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس پر علماء کا, محدثین کا اجماع ہے کہ یہ تشدید پر مبنی ہوتی ہیں, کیونکہ کفر کی ایک ڈیفینیشن ہے, اللہ کا انکار کرنا یا ختم نبوت کا انکار کرنا یا اسلام کے بیسک بنیادی عقیدوں کا انکار کرنا. تو جب تک کوئی انکار نہیں کرتا وہ حقیقی معنوں میں کافر نہیں ہوتا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے فرمایا جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے, تو کیا مطلب؟ کام اس نے کافروں والا کیا. تو اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر کہتا ہے تو اس کو تشدیدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈرانے کے لیے کافر کہا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا تو نے کام کافروں والا کیا ہے, لیکن سچی مچی کا کافر نہیں ہوتا اس سے. اچھا بھائی, کرپٹو کرنسی, وہی بات ہو گئی نا, کرپٹو کرنسی اور پھر بھی دیکھو رائٹنگ ہی صحیح نہیں, انویسٹمنٹ کرنا اسے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. کرپٹو کرنسی دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کچھ چیزیں لوگوں کا مسئلہ بن جاتی ہیں تو لوگ اسکالرز کو بھی پھر اسی میں الجھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے دباؤ میں آ کے نہ ان کی مرضی کے بیانات کبھی نہ کرو, اور کوئی تحقیقی بات جب ایک دفعہ بتا دی ہے, ایک ریسرچ رکھ دی ہے سامنے, تو بار بار پھر اسی میں ٹائم ضائع نہ کرو, لوگوں کو ریفرنس دے دو, تو لوگ تو پوچھتے رہیں گے اور آپ وہی کام کرتے رہو گے, پھر اس پہ سوالات اٹھتے رہیں گے, تو اس سے ٹائم ویسٹ. کرپٹو کرنسی ایک بار نہیں, بیسوں بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے. کل ایک صاحب آدھا گھنٹہ مجھ سے الجھتے رہے کرپٹو کرنسی پہ, وہ دیکھنے کے لیے دوبارہ. آپ طلحہ کو جانتے ہیں؟ کیڑا طلحہ بھائی, طلحہ دنیا میں بہت سارے ہیں. جامع الرشید کے سابق استاد مولانا عاصم عمر صاحب کے نظریات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کسی شخص کے نظریات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا جبکہ بہت زیادہ مشہور بھی نہ ہو تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ مجھ سے میرے نظریات کے بارے میں پوچھو, کوئی نظریہ اگر غلط ہو تو آپ کو آپ کا یہ نظریہ غلط ہے تو میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. دنیا میں پتہ نہیں کون کون کیا کیا کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا, ان کے نظریات ہی مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, کراچی شہر میں اسلحہ لائسنس رکھنا کیسا ہے اور اس کا استعمال کن صورتوں میں جائز ہے؟ کراچی میں لائسنس والا اسلحہ رکھنا فرض عین ہے. ابھی رمضان میں آپ دیکھنا, پھر ڈاکوؤں کا راج شروع ہونے والا ہے, تو لائسنس والا اسلحہ رکھیں اور اس کا استعمال ضرورت کے وقت کرنا فرض ہے. میں نے کتنے اسلحے رکھے پتہ ہے آپ کو؟ بیویوں سے زیادہ رائفلیں ہیں میرے پاس, حالانکہ بیانات تو بیویاں رکھنے پر ہوتا ہے, لیکن رائفلیں میرے پاس, یہ بھی میری ذاتی رائفل ہے, دیکھ رہے ہو, یہ چار رائفلیں ہیں اور اس کے علاوہ پسٹل بندوقیں بھی ہیں, تو سب اس لیے رکھے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور پھر گفٹ بھی دیے ایک دو گارڈ کو میں نے اپنے, یار یہ میری پسٹل ہے, یہ تجھے گفٹ ہے, تاکہ کم از کم مجھ پہ تو نہ چلائے نا, یہ ہوگا کہ یار انہوں نے دیے اس پہ نہیں چلائی جائے. میرے شوہر نے مجھ سے دوبارہ نکاح تمام شریعت کے مطابق کیا ہے. تمام شریعت کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ میرے 6 بچے ہیں, آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی دوسری بیوی کا حق کتنا ہے, کیونکہ میرے سلسلے خواتین بیان میں آنا چھوڑ دیتی ہیں, ہر دوسرے بیان میں نہ یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اور بچوں کو گھر اپنا لے کر دیا ہے, دوسری بیوی کرائے کے مکان میں, ان کا کرایہ میرے شوہر ہی ادا کرتے ہیں. مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ میں اور بچے دوسری عورت کا حق تو نہیں مار رہے. آپ پریشان نہ ہوں, یہ جو چیز آپ کے شوہر کے سوچنے کی ہے وہ آپ سوچ کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. یہ وہ والا تقوی ہوتا ہے جو تقوی نہیں ہوتا, جو تقوی کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے شوہر کا کام ہے کہ دو بیویوں میں برابری کریں, اگر ایک کو انہوں نے گھر لے کر دیا ہے تو دوسری کو بھی گھر لے کر دیں, اگر ایک کی ملکیت میں دیا تو دوسری کی ملکیت میں بھی گھر دینا پڑے گا. تبھی میں نے کسی کو گھر دیا ہی نہیں ہے, کیونکہ مجھے چار گھر میں کہاں سے افورڈ کر سکتا ہوں. یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ایک اگر کہنا مجھے گھر لے کے دے, میں کہوں گا بھائی میں تین گھر مزید لے کے دینے پڑیں گے, اس لیے کسی کو بھی نہیں دو, سیدھی سی بات, یہ فائدہ ہے. فائدہ ہے, نقصان ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اب یہ تو خاتون جنہوں نے پوچھا, یہ تو سوچنا چھوڑ دیں, آپ کو کوئی گناہ ملے گا. آپ کو آپ کے شوہر نے جو گفٹ دیا ہے, آپ شوہر کی قدر کرے, ماشاءاللہ پورا گھر آپ کو دے دیا اس. باقی یہ دوسری وائف کا کام ہے, وہ شوہر سے پوچھے کہ آپ نے اس کو گھر دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا, تو ہو سکتا ہے ان کا شادی سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بعض دفعہ آدمی کو پتا ہے یار میں ایک بیوی کو گھر دے چکا ہوں, اب میں دوسری شادی کروں گا, میں دوسرا گھر کہاں سے لاؤں گا, تو دوسری وائف کو پہلے بتا دے, وہ جھوٹ نہ بولے اس سے, بھائی میں نے پہلی کو گھر دیا ہے لیکن میں آپ کو گھر نہیں دے سکتا, اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں, تو اگر اس شرط سے آپ نے شادی کرنی ہے تو کریں, ادروائز میری طرف سے انکار ہے. تو جرم جب ہوتا ہے جب آپ دھوکہ دے کے شادی کر رہے ہوں, تو اگر ایسا کوئی اگریمنٹ ہوا ہوگا ہو سکتا ہے ان کا آپس میں, اگر نہیں ہوا تو پھر دینا پڑے گا. لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا گھر بیچ کے دے, آپ کا گھر تو آپ کا ہو گیا, اب الگ سے کوئی محنت کرے اور دوسری والی کے لیے گھر بنائے وہ, یا پھر یہی ہے کہ اس کو اختیار دے کہ بھائی مجھے معاف کر دو. اور کوئی سوال نہیں ہے؟ ہو گئے پورے آج, کم سوال آتے ہیں, اچھی بات. کوئی کسی نے پوچھنا ہے یہاں سے جلدی سے؟ جی
مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے چوری کرے محلے کے اندر یا کسی رشتے دار سے, اب کچھ وقت بعد اس کو خیال ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دہی دینی ہے اور اس کا حق ہے, دینا ہے مجھے, یا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا, تو اب اس کو دینا ہے لیکن شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میں سامنے بھی نہ ہوں, تو یہ حق یہ کیسے دے یہ پیسے مقدار بھی
کسی سے چوری ہو نا تو بعد میں جب توبہ کرو تو یوں جا کے نہ دے دیا کرو میں نے چوری کی تھی تو میں مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے, وہ ساری زندگی آپ کو چور سمجھے گا. بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو, کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ اسلام میں نا اپنی سب سے پہلے جان کی حفاظت, پھر دین کی حفاظت, اور اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ذلیل کرنا گناہ نہیں ہے, نا 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 نا. جیسے دوسرے کو ریسپیکٹ دینا فرض ہے نا اسلام میں, اپنے آپ کو ریسپیکٹ دینا بھی کیا ہے بولو, فرض ہے. دوسرے کو قتل کرنا بھی حرام ہے, اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے یا نہیں؟ بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے فقیہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنا دوسرے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ آپ جتنے قریبی ریلیٹو کو قتل کریں گے اتنا گناہ زیادہ ہوگا. دیکھو آپ نے کسی اجنبی کو قتل کیا, قتل کا گناہ, بھائی کو قتل کیا تو زیادہ بڑا گناہ ہے نا, کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کا آپ سے رشتہ ڈبل ہے. ڈبل کیوں ہے؟ زیادہ ہے, زیادہ. تو سوچ سمجھ کے بولا کرو, ٹھیک ہے. اس سے آپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہے. تو انسان کا سب سے گہرا رشتہ تو اپنے آپ سے ہوتا ہے, اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی قتل کی انواع میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرنا. تو اس لیے دوسرے کی بے عزتی کرنا بھی بہت بڑا جرم, اپنی بے عزتی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بتانا اور اپنے ایسا مسخرہ بن کے لوگوں کے سامنے رہنا کہ آپ کی ریسپیکٹ سوسائٹی میں ختم ہو جائے, بعض لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی یہ غلط ہے یار. اپنی انسان کو اپنی ویلیو نہیں ختم کرنی چاہیے, اور اپنے گناہ اگر ہیں تو اللہ کے سامنے بیان کرو. اللہ کو سب ویسے ہی پتا ہے, تو اللہ کے سامنے بتاؤ, رو دھو, پبلک کو نہیں بتاؤ, نہ لوگوں کو جا کے بتایا کرو. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو اب آپ جس کے چوری کی اس کو جا کے بتائیں گے, یا غیبت کی ہے کسی کی اس کو جا کے بتا رہے ہیں میں نے تمہاری غیبت کی ہے, تو وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کیا ہے یار اس نے میرے بارے میں. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو گفٹ کے نام پہ کچھ پیسے دے دو, کچھ نہیں جتنی چوری کی ہے. یعنی ایک تو توبہ کرنی ہے, دوسرا اس کی مال اس تک پہنچانا ہے, تو گفٹ کے نام پہ اس تک پہنچا دو. اگر آپ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ میں نے گفٹ کے نام پہ اس کو دیا تو بھی وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا میرے پیسے اتنے چوری ہوئے تھے, اتنا ہی گفٹ آ رہا ہے, تو دو قسطوں میں دے دو, یا کسی اور کے ذریعے گفٹ دلوا دو. اس بندے کو پیسے دے دو جو اس کو گفٹ دیتا رہتا ہے, اور کہہ دو کہ یار یہ تم اپنا نام سے دے دینا, ہے یہ میرے پیسے دے دے اپنا. کسی بھی طرح سے اصل مقصد یہ کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. اسی طرح اگر کسی کی غیبت کر کے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کیا, اس کی عزت کا جنازہ نکالا نا آپ نے, تو اس کی عزت بحال کرو کسی طریقے سے. جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے ان کے سامنے ایسی باتیں کرو, یار میں نے یہ بات کی تو تھی لیکن کنفرم نہیں ہے, کچھ رپورٹس مجھے ایسی ملی ہیں جس سے مجھے لگا ہے کہ یہ شاید مجھے غلط اطلاع ملی تھی. تو جو نقصان ہے نا اس کی تلافی کر دو گے تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. جی
چائنا کٹنگ والے مکان میں رہنا جائز ہے؟
چائنا کٹنگ والا کام جائز نہیں ہے بھائی, لوگوں کی ناجائز قبضہ ہے. چائنا کٹنگ میں جائز قبضہ تھوڑی ہے, ناجائز قبضہ ہے نا لوگوں کا. یعنی نبی نے فرمایا جس نے ایک بال اس زمین پر ناجائز قبضہ کیا ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو یہ جائز نہیں ہے, گورنمنٹ کو رشوت دے کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. آگے چلیں.
السلام علیکم.
ہاں رہنا چائنا کٹنگ میں رہنا, جب گھر بنا ہوا ہے سب رہ رہے ہیں تو آپ کے رہنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ تو گھر بننے سے ہو گیا نا, تو رہنا جائز ہے. اگر آپ کوئی رہ رہے تو رہ لیں, جب گورنمنٹ آئے گی خود ہی گرا دے گی, بنانا جائز نہیں ہے. جی کچھ کام ابتدائی مرحلے میں ناجائز ہوتے ہیں, جب ہو جائیں تو وہ ریورس نہیں ہوتے پھر وہ, کیونکہ اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ارشاد.
السلام علیکم مفتی صاحب, پہلے تو یہ بات پوچھنا تھا کہ آپ بیعت کر لے کرتے نہیں کرتے
بیعت؟
جی. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا جیسے ہمیں وہ پوچھتے ہیں کہ بریلی ہے آپ دیوبندی ہیں, ہم خالی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی فورس کرتے ہیں, تو اس پہ ہم کہنا نہیں چاہ رہے کہ کسی جیسے بنا فون دیا ہوئے تو ہم کیا جواب.
اچھا یہ تو دو سوال پوچھے, تو آپ بیعت کرتے ہیں؟ ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا بیعت کرنا, جو کام ہے وہی نہیں نمٹ رہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان فراغت کا انتظار کرے تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا, سارے کام مصروفیت کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے شروع کر دیں. دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم دیوبندی ہیں بریلوی ہیں, تو کچھ بھی نہیں بولو, بولے تجھے کیا لینا دینا ہم سے دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں. عملی زندگی میں ایک چیز ہوتا ہے انسان آٹومیٹیکلی, جب آپ پریکٹیکلی اسلام کو جب چلیں گے نا تو نتیجے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہوں گے آپ. اس میں یہ کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں, ڈرامے بازی ہے, یہ منجن ہے جو آج کل بیچا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اہل حدیث علماء سے مسائل پوچھتے ہو تو آپ اہل حدیث ہو, آپ 100 دفعہ بولو کہ میں نہیں ہوں, آپ ان پر اعتماد کرتے ہو. ابھی دیکھو ایک اہل حدیث عالم کا کلپ آیا ہے اور حنفیوں پہ بڑا طنز کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ حنفیوں نے کیسے ظلم کیا, اتنا بڑا ظلم. ایک تو فروعی اور اختلافی مسائل میں یہ لیبل لگانا کہ اس نے ظلم کیا جبکہ وہ مسئلہ اختلافی ہو, یہ خود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس عالم کے پاس علم نہیں ہے. تو کہہ رہے کتنا ظلم کیا کہ لڑکی بھاگ جائے گھر سے اور عدالت میں شادی کر لے تو یہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی. آج ہی میں نے وہ کلپ سنا. تو یہ کیسے ظالم ہیں حنفی لوگ, جبکہ حدیث میں آتا ہے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ حنفی لوگ تقلید کرتے ہیں, تو آپ کے جو پبلک بیٹھی ہوئی وہ بھی تو آپ کی تقلید کر رہی ہے. آپ نے بتا دیا اور پبلک نے مان لیا. تو جب یہی تقلید آج کے مولانا کی کرنی ہے تو بہتر نہیں ابو حنیفہ کی کر لی جائے. تو اسی کے نیچے ایک اور کلپ تھا, رپورٹ تھی کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ کسی امام کو نہیں مانتے, ڈائریکٹ کس کو فالو کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ چار اماموں کو نہیں مانتے, واقعی چار اماموں کو نہیں مانتے, لیکن ان کے ہر جس اسکالر کو بھی یہ سنتے ہیں نا وہ ان کا امام ہوتا ہے. 4000 اماموں کو مانتے ہیں وہ, سمجھ رہے ہیں, ڈائریکٹ نبی سے علوم کوئی بھی حاصل نہیں کر رہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریحات بھی ڈائریکٹ کوئی نہیں کر رہا ہوتا, وہ علماء ہی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات تبھی ہے نا, آج کل لیبل بہت خاندانی قسم کے خوبصورت خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان مولانا صاحب کو کوئی دو باتیں سمجھائے. پہلی بات تو یہ کہ اختلافی مسئلے میں یہ عنوان اختیار کرنا کہ بڑا ظلم کیا ہے, یہ کسی عالم پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ آپ حدیث سنا رہے ہو کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا, تو یہ اتنی حدیث سنا کے آپ نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا, اور آدھی سے زیادہ امت جنہوں نے ابو حنیفہ کو فالو کیا ان پر اعتماد ختم کر دیا آپ نے. پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ والی حدیثیں کیوں نہیں سنائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے, آدھی کیوں سنائی؟ دلائل ہمیشہ قرآن سے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد حدیث پہ آتے ہیں. قرآن نے براہ راست عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی, حتیٰ تن کی حضو جن غیرہ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے. یہ نہیں اللہ نے کہا اس کا نکاح کسی اور سے کرا دیا جائے, تو اللہ نے براہ راست عورت کی طرف نسبت کی ہے. نمبر دو, صحیح ہے بخاری میں آتا ہے ایک خاتون نے نبی سے عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ کو رغبت نہیں تھی, کسی صحابی نے کہا میرا نکاح ان سے کرا دیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, تو نبی نے تو اس خاتون سے نہیں پوچھا کہ تم نے ولی کی اسے اجازت لی ہے کہ نہیں لی ہے. یہ والی حدیث آپ نے کیوں نہیں سنائی؟ یہ محققین کی بات کر رہا ہوں, جو کہتے ہیں محقق ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. جو محقق کا یہ عالم ہے, تو جو آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے غیر محقق, اس کی جہالت کا کیا عالم ہوگا؟ تو ان جاہلوں کو بہتر نہیں ہے کہ آج کے اسکالرز کے بجائے ائمہ مجتہدین کی طرف پھیر دیا جائے؟ تو حدیث وہ والی پڑھی جو ان کو فیور کر رہی ہے, وہ غائب کر دی جن سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہو رہا. تیسری بات یہ کہ حدیث میں جو یہ آتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, ولی کا مطلب ابا کون سی حدیث میں آتا ہے؟ اگر وہ کورٹ میں شادی کر رہی ہے تو جج بھی تو ولی ہے, سلطان ولی ملا ولی اللہ. بہت سے, چلو اس میں تو آپ کہہ سکتے جس کا ولی نہیں ہے اس کا سلطان ولی ہے, لیکن آپ بھی بہت سے مسائل میں جج کو ولی مانتے ہو, تو سارا پروگرام ہی آڑا ترچھا ہے. ایسے ایسے فارغ ترین لوگ مجتہد بنے ہوئے ہیں. عوام نے تقلید ہی کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھو. فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ ہم مقلد نہیں, ہم محقق ہیں. آپ محقق نہیں ہو. پتا وہی لطیفہ مجھے آ جاتا ہے پھر یاد, یار چھوڑو ابھی لطیفہ نہیں سناتا وہ میں. تو پتا ککھ بھی نہیں ہے اور محقق بنا ہوا ہے ہر شخص, اور کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے, ہم ڈائریکٹ نبی کو فالو کرتے ہیں. ڈائریکٹ نبی کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا, فضائل میں فالو کرتے ہیں, مسائل میں لوگ علماء کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ان چار ائمہ کی تحقیقات جن کو پوری دنیا نے مانا ہے, وہ تحقیقات زیادہ ریلائبل ہیں اس بات کے کہ ان کو فالو کیا جائے. اور آج کل کے جو ہیں, اور پھر ان کے ہر مفتی کا فتویٰ بھی دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو 4000 تو میں نے کم کہا ہے, 400000 امام ہوں گے ان کے. تو یہ منجن ہے یہ باتیں کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ احناف نے وہ جو حدیث ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا, اس کا انکار تھوڑی کیا ہے. قرآن اور دیگر احادیث کی روشنی میں اس میں ایک شرط لگائی ہے, وہ شرط یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے، تبھی ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر لڑکی اپنے جوڑ کی شادی نہیں کر رہی، غیر کفو میں کر رہی ہے، تو ولی کی اجازت ضروری ہے. اور حدیث نے جو ولی کی شرط لگائی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لڑکیاں غلط فیصلے نہ کریں. تو اگر وہ ہم پلہ میں نکاح کر رہی ہے تو غلط فیصلہ تھوڑی ہے، وہ تو بہترین فیصلہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا یہ لڑکا اس کے جوڑ کا ہے تو ولی پر لازم تھا بھائی یہیں کرتے اس کا نکاح. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ احناف نے ظلم کیا کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، ظلم ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ولی پر اس کو ڈال دیا جائے، 40-40 سال وہ انتظار کرتی رہے؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں باپ دلچسپی نہیں لے رہا شادی میں، بھائی دلچسپی نہیں لے رہا، ان پہ آپ ظلم نہیں کر رہے کیا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. عرب میں کتنی خواتین ہیں، میں ایک دفعہ دبئی گیا وہاں کوئی صاحب ملے جو اب میں ان کی پوسٹ تو نہیں بتا سکتا نا کس ادارے میں تھے وہ منع ہے، انہوں نے بتایا کتنی لڑکیاں بڈھی ہو گئی ہیں جن کے باپ اور بھائی کی پرمیشن کے بغیر ان کا یہاں نکاح ممکن نہیں ہے اور باپ اور بھائی دلچسپی لیتے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کے بارے میں شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر باپ دلچسپی نہیں لے رہا پھر لڑکی کر سکتی ہے. یہ فتویٰ کون سی حدیث سے نکالا آپ نے بھائی؟ حدیث میں تو آپ کے بقول ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ محقق شحقق نہیں ہے میرے بھائی، یہ تمہیں ائمہ کرام سے ورغلا کے اپنی تقلید پہ ڈال رہے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کو تمیز سے فالو کر لو، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ولی کی لڑکیاں بھاگیں، کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، کوئی مفتی ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ باپ دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا، بھائی دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا. آج زنا، میرے پاس کتنے یونیورسٹیوں کے کیسز آتے ہیں، لڑکیاں زنا کر رہی ہوتی ہیں بوائے فرینڈ کے ساتھ، لڑکا زنا کر رہا ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ، تو پوچھتے ہیں بھائی ابا تو راضی نہیں ہے تو کیا ہم نکاح کر لیں؟ میں کہتا ہوں یہ زنا کرنے سے پہلے ولی سے پوچھا تھا تو کیا اہل حدیث یہ فتویٰ دیں گے ابا کی اجازت ضروری ہے؟ اس کا مطلب، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس فتوے کا؟ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا اس سے. تو اس لیے ہمارے جو بھائی جو اہل حدیث لوگ ہیں نا، ان میں مزیداری نہیں ہے، علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. میں نہیں کہتا گمراہ ہیں یا جہنم میں جائیں گے، یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہم نہیں کرتے، لیکن پبلک کے لیے بھائی سوٹیبل طریقہ یہی ہے کہ مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کرے، باقی دوسروں کو درست سمجھے. تقلید آپ نے کرنی ہی ہے. آپ ابو حنیفہ کی نہیں کرو گے تو آج کل کے اسکالرز کی کرنا شروع کر دو گے. یہ کہنا کہ میں محقق ہوں یہ کسی اور کو جا کے بتایا کرو، ہمارے سامنے نہیں بتایا کرو، کیونکہ آپ کے جو محققین ہیں ان کا ہم نے جب حال دیکھا ہے، تو جو آپ جو محقق ان کے بقول آپ نہیں ہو تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ چلیں.
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ اسلام میں تعویذ کا کرنا کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ دبئی، عمان اور جیسے سعودی عربیہ میں تعویذ نہیں پہننے دیتے ہیں نا، جیسے
جی بہت اچھا کرتے ہیں،
یہ کیسا ہے؟
بھائی تعویذ کے بارے میں جائز ناجائز کی بحث میں پڑو ہی نہیں، شرک نہیں ہے تعویذ، یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ اگر تعویذ میں اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ سے مدد لی جا رہی، تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ لیکن اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو تعویذوں سے بچاؤ. دیکھو اگر تعویذوں میں کچھ ہوتا نا، یا یہ کوئی قابل تعریف عمل ہوتا، تو میں تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہوں نا شریعت پہ چلنے کی. میرے مسائل آپ کے مسائل سے 20 گنا زیادہ ہیں، مجھے تھریٹس زیادہ ہیں، سبھی گارڈ ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گھومتے ہیں، میرے گھر بھی کیا ہیں بولو نا، اتنا بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا آپ لوگ، بچے بھی کیا ہیں، تو بیماریاں بھی کیا ہوں گی بولو نا، زیادہ ہوں گی. کبھی مجھے دیکھا تعویذ ڈالتے ہوئے؟ نہ میں نے کبھی اپنے بچے کے گلے میں ڈالا، نہ کبھی بچوں کو پہننے دیا. سسرال ایک بچہ گیا تھا، وہ پتہ نہیں دھاگا پہن کے آ گیا، وہ فوراً نکال کے پھینکا ہے. جتنے بھی مسائل آئے ہیں بھائی، یا تو بیماری ہے تو ڈاکٹر سے علاج، اور اللہ سے دعا، اور سنت رقیہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. ہمارے سارے کام ہو سکتے ہیں بھائی، 50 سال تک تو ہم پہنچ گئے، 1.5 نمبر کا چشمہ لگایا 50 سال میں آ کے، اگر تعویذ پہنتے تو پتہ نہیں کتنے نمبر کا لگا ہوا ہوتا. تو 1.5 کا تو بنتا ہے نا 50 سال میں، بال سر کے کالے، پورے کالے سیاہ ابھی تک بغیر کسی کلر کے، داڑھی میں لائٹ براؤن لگاتا ہوں میں، اور وہ کالی لگ اس لیے رہی ہے کہ وہ کالے بالوں میں چھپ جاتی ہے. تو یہ سب بغیر تعویذ کے مارکیٹ میں چل رہا ہے. اگر ہم فلیتے والے ہوتے ہیں نا، تو یہ مسئلہ، فلانا مسئلہ، ڈمکانا مسئلہ، اور پھر تو میرے گھر میں تعویذوں کے پورے پورٹلے رکھے ہوئے ہوتے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کے پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا تھا، کچھ آسیب واسیب کا اس کو بقول، اس کی اس کو پرابلم تھی. میں بہت جانچا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. بالآخر میں نے کہا تمہارے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کسی عامل سے علاج کروا رہے جن بھگانے کا, اور ٹیپ میں گیا تو وہ نکل آیا. میں نے کہا علاج چھڑوا دو ٹھیک ہو جاؤ گے. ابھی ایک کارگزاری سامنے آئی, ایک فیملی کے جن چڑیل بھوت آیا کرتے تھے, ان کا تعلق کسی مفتی صاحب سے تھا جو عملیات کرتے ہیں نا, تو وہ بےچارے علاج کرایا ایک کا مسئلہ, دوسرے ان کی تعویذ گل یہاں دھاگا, ادھر فلیتا ادھر پلیتا, ادھر امام زامن ادھر فلانا ڈمکانا, اور پتہ نہیں کیا کیا, ان کی عجیب ہی زندگی ہوتی ہے بےچاروں کی, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہے. میرا بیان سنا انہوں نے کہ جن بھگانے کا بہترین علاج یہ ہے کہ علاج کرانا چھوڑ دو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو آصیب اور روحانیات اور مسائل اور یہ نظر آ گیا, فلانا نظر آ گیا, چڑیل نظر آ گئی, بھوت نظر آ گیا, چیزیں گھر سے غائب ہو رہی ہیں, اس کا بہترین علاج کیا ہے کہ علاج کرانا چھوڑ دو. لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ, ٹرائی کی نیت سے نہیں کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر تو اور خراب ہو جائے گا, یہ نیت کر کے مر جاؤں, پاگل ہو جاؤں, دماغی توازن خراب ہو جائے, تعویذ گنڈوں سے دور رہنا ہے. کسی عملیات فلیتے پلیتے کے پاس, نہ کسی مفتی کے پاس, نہ بزرگ کے پاس, کہیں بھی نہیں جانا, بھلے مر جاؤں میں. ان گھر والوں نے ایسا ہی کیا. میرا بیان سنا تو اللہ کا شکر ہے, کل کی رپورٹ ہے, سب فٹ فاٹ ہو گئے تھوڑے دنوں میں. فلیتے پلیتے آپ میں نے دیکھا ہے انگریزوں کے گھر میں جن چڑیل بھوت بولو نہیں ہوتے, جاپنیز کے گھر میں جن چڑیل بھوت کہیں ایک بھی نہیں ہے کہ یہ اچھا. میں ایک دفعہ وہاں, ایک کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے, وہاں گیا تو ہر دوسرے گھر میں چڑیل ہے, جن ہے آصیب ہے بھوت ہے. تو جہاں بھی کوئی روحانی عملیات والا بندہ آئے گا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے. تو ان سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن چڑیل سے جان چھڑانے کا طریقہ علاج کی فکر ہی چھوڑ دو. اور مزید اگر ہائی ڈوز چاہتے ہو کہ آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے کہ جنات آپ کو دور سے دیکھ کے بھاگیں, تو اس کا طریقہ یہ کہ علاج کرنے والے کو برا بلا بھی کہنا شروع کر دو اور چیلنج دو کہ تو ہمارا کچھ بگاڑ کے دکھا. یعنی کسی عامل کے پاس جاؤ, بولا یار تو جن لے آ یار, آج دیکھتا ہوں تجھ میں کتنا تپڑ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس سٹائل میں رہو گے خوش رہو گے. باقی جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑ رہا. اگر کوئی بزرگ کسی کو تعویذ دے دیں, شرعی گنجائش ہے اس کی, ہر آدمی کا ایمان ایک لیول کا نہیں ہوتا, تو اس لیے بھی بات دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا تو شرکیہ تعویذ لے لے گا جا کے. لیکن حقیقت یہی کہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. سعودیہ میں کسی پہ آتا ہے جن چھڑیل, دبئی میں ایک آدمی 15 سال شارجہ میں لے کر رہ کر آیا, پشاور کا تھا, کہہ رہے 15 سال میں شارجہ میں ایک جن نہیں دیکھا میں نے, پشاور پہنچا ہوں تو ہر دوسرے گھر میں جن ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ پشاور میں عملیات دم درود والے ہیں, شارجہ میں دم درود والے اریسٹ ہو جاتے ہیں. اور کوئی بس آخری سوال لیتے ہیں پھر مجھے اجازت دیں بھائی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سوال یہ تھا کہ ٹک ٹاک کی ارننگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حلال حرام؟
دیکھو ٹک ٹاک کی ارننگ مجھے نہیں پتا کس چیز کی ہے. اگر وہ
کنٹینٹ ہے مطلب
ایڈورٹائز کی ہے.
نہیں نہیں, مطلب آپ کے بیانات وغیرہ جس طرح شارٹ کلپس.
یوٹیوب ٹک ٹاک ان کی ارننگ بیانات کی نہیں ہوتی, ایڈورٹائز کی ہوتی ہے. تو اگر ناجائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو ارننگ ناجائز ہے, جائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو ارننگ جائز ہے. ناجائز ایڈورٹائز نہیں کہہ رہا, ناجائز چیز کا ایڈورٹائز. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے ایڈورٹائز ناجائز چیز کا, جیسے شراب کا ایڈ چل رہا ہے اور داڑھی والے صوفی مولوی صاحب اس کو لے کے پیش کر رہے ہیں, اس کی ارننگ حرام ہے, یہ مولوی صاحب کی وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گی. ایک ہے زمزم کا ایڈ پیش کیا جا رہا ہے اور پیش کرنے والی خاتون ہے ادھورے لباس میں, تو اس ایڈورٹائز کو تو ناجائز کہیں گے, لیکن ناجائز چیز کا ایڈورٹائز نہیں ہے. یہ جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چیز جائز ہے اور پیسے اسی کے مل رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ موبائل مارکیٹ میں موبائل بیچ رہے ہیں لڑکیوں کے ذریعے, تو لڑکیوں کو بٹھانا غلط ہوگا. ارننگ لڑکیاں دکھانے کی نہیں مل رہی, ارننگ کس کی مل رہی ہے؟ موبائل کی مل رہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب پہ اگر کوئی ناجائز اشتہار چلتا ہے لیکن جس چیز کا اشتہار ہے وہ چیز جائز ہے تو پھر ارننگ بھی جائز ہے, اور اگر اشتہار جائز ہے لیکن جس چیز کا اشتہار ہے وہ چیز ناجائز ہے تو ارننگ بھی ناجائز ہے. کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے؟ شکر ہے. بس آخری.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب, میری سسٹر نے جو ہے وہ بچی اڈاپٹ کی ہے, تو اس میرے بہنوئی کے لیے وہ بہرحال نامحرم ہوگی, تو اس کے لیے اگر میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے تھرو اگر میری سسٹر جو ہے وہ رضا کراتی ہیں تو یہ عمل ٹھیک ہوگا, اس سے جو ہے وہ محرم ہو جائیں گے.
آپ کوشش تو یہ کریں نا, جو آپ کی بہنوں ہی ہیں نا, ان کے بھابھی وغیرہ ہوں جن کے فیڈ جو فیڈ کراتی ہیں ان کا دودھ پلوا دیں. یعنی شوہر کے کسی بہن کا دودھ پلوا دیں یا بھابھی کا دودھ پلوا دیں.
ان کی بہن تو نہیں ہے, بہن نہیں ہے میرے,
بہن نہیں ہے, بھابھی اگر فیڈ کرا رہی ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھابھی کے شوہر جو ہیں اس کے رضائی باپ بن جائیں گے اور آپ کے بہنوئی رضائی چچا یا تایا بن جائیں گے. اس چچا تایا تک جاتا ہے یہ رشتہ, تو اس طرح کر کے دیکھیں.
اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر کسی کے بال جو ہیں وہ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ بہتر عمل کیا ہے, کہ مطلب آپ کلر لگاؤ یا آپ کلر نہیں لگا.
اچھا اچھا, ویسے بال سفید ہونا تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے نا, وہ بتاتے ہیں بال سفید ہونے پہ کیا کرنا ہے اس کو. باقی کلر لگانا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کے والد کو دیکھا نا سفید بال ہیں, تو آپ نے فرمایا غیروہا, کچھ پورے الفاظ عربی مجھے یاد نہیں آ رہے, کچھ غیروہا کے الفاظ ہیں, ان کا رنگ تبدیل کرو. واجتنب السواد, لیکن کالے رنگ سے بچو. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بہتر ہے, اور ویسے 40 سال سے پہلے اگر ہو جائے نا تو کالے کرنا بھی جائز ہے, اور کلر لگانا تو افضل ہے, کیونکہ 40 سال سے پہلے آپ جوان ہو تو اللہ کہتے ہیں جو ہو وہ نظر آؤ نا, اور خاص طور پر جب آپ اکیلے نہیں رہتے, آپ کے گھر میں آپ کی بیگم بھی ہے, تو بیگم کو سفید بالوں سے حیا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو جیسے مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے, اگر آپ کی بیوی کے پورے بال وائٹ ہو گئے, اس بیماری سے بھی ہو گئے, تو آپ چاہو گے نا کہ یار کچھ کلر لگا لیا کرو, ورنہ میں چاہتا ہوں کہ تم دم کرو پھر میرے, جن بھگاؤ میرے. تو جب آپ چاہتے ہو کہ بھائی اس کے بال کلر فل ہو, تو اسی طرح جب شوہر ہو کسی کا تو عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں, کسی بیماری سے بال اگر سفید ہو گئے, بڑھاپا نہیں آیا ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں دیکھنے میں کوئی جوان آدمی لگے. میں جب 2013 میں نے حج کیا, میں نے پوری مکمل ٹرنڈ کرائی تھی, اس طرح پھیرا تھا میں نے مکمل ٹرنڈ. سنت ہے یہ, زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد میں جب بھی حج بھی عمرے پہ جاتا ہوں قصر کرتا ہوں, ٹرنڈ نہیں کراتا, حالانکہ قصر کرنے میں کم ثواب ہے. لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, انہوں نے کہا کہ یار آپ کی چار چار بیگمات ہیں, ٹنڈے منڈے ہو کے گھر میں جاؤ گے, تو یہاں ٹھیک ہے بھائی شریعت میں کہ گھر والوں کی خواہش نہیں ہے کہ ٹنڈ کرا کے آؤ. تو میں نے کہا چلو یار, اللہ میاں نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے, ایک والا تو ٹنڈ کرا کے چلا جائے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کہاں کہاں ٹنڈ دکھائے آدمی, کہاں کہاں ٹنڈ دکھائے. تو وعلیکم السلام, چلیں کافی ہے میرا خیال ہے. وہ بھائی کافی دیر سے سوال پوچھنے کی کوشش میں, بس ان کا سچی مچھی کا آخری سوال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب ایک دیرینہ مسئلہ ہے اگلی صف کا, کہ لوگ صف میں مل جل کر کھڑے ہونے میں اور گھس گھس کر کھڑے ہونے میں فرق نہیں کرتے, تو کیا اس طرح سے اگلی صف میں جگہ حاصل کرنا ٹھیک ہوگا؟ اور کوئی شخص جیسے میں خود یہ کوشش کرتا ہوں کہ وڈرال کر دیتا ہوں, تو کیا مجھے اگلی صف کا ثواب ملے گا؟
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اگلی صف کا تذکرہ کیا ہے تو جلدی آنے کا بھی تذکرہ کیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جمعے میں جو سب سے پہلے آتے ہیں تو ان کو ایسے جیسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, لیکن اس میں الفاظ ہیں ولم یتخطر رقاب, لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ آئے. تو اس طرح سے صفوں میں گھسنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو, گردن پھلانگ رہے ہو یا جگہ ہے نہیں, گھستا چلا جا رہا ہے بیچ میں, تو یہ تو ناجائز ہے نا. صف اول میں نماز پڑھنا مستحب ہے, لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے. جب حرام اور مستحب میں ٹکراؤ ہوگا تو حرام کام سے اجتناب کیا جائے گا. جیسے آج کل مٹی کے ڈھیلے واش روم میں آپ یوز نہیں کر سکتے, علماء کہتے ہیں ناجائز ہے, اس لیے کہ مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے. واش روم میں آپ یوز کرو گے, پکے واش روم ہے, واش روم بند ہوگا. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں مسجدوں میں کہیں شہر میں نماز پڑھنے جاتے تھے, ایک برتن رکھا ہوتا تو اس میں مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے تھے گندے, اتنی گھن آتی تھی اس کو دیکھ کے. تو وہ جو گھن آ رہی ہو تو تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے نا, تو تکلیف سے بچنا ضروری ہے. اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی نے ڈھیلے سے استنجا کرنا ہی ہے تو ٹیشو پیپر یوز کرے واش روم میں, مٹی کا ڈھیلا یوز نہ کرے, کیونکہ پکے واش روم میں جو یہ اس سے گندگی ہوتی ہے. تو ایسی صف اول میں, اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینا, بھیڑ کو ایسے ٹکرے مار مار کے جانا, لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے جانا, کچلتے ہوئے جانا, بھائی حضرت اسود کا بوسہ لینا سنت عمل ہے, لوگوں کو تکلیف سے بچانا ایک فرض عمل ہے. تکلیف میں ڈال کے اگر آپ حضرت اسود کا بوسہ لے رہے ہو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کا. تو اس لیے یہاں بھی ایسے ہی ہے, صفحہ اول میں آئیں لیکن تھوڑا پہلے آ جائیں. چلو بھائی کافی ہو گیا, السلام علیکم.